لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دعاء برکات و العالیہ حضرت کی جب عمر کوئی 7-8 برس کی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے جب حضرت کی عمر 3-4 برس کی تھی تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے میری بہن وہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کی پیدائش پرتاپ گڑھ کی ہے ہندوستان کے شہر تو فرمایا کہ میری بہن کبھی دم کرانے کے لیے مجھے حافظ صاحب کے پاس لے جاتی جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور فرمایا کہ اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھ کو بہت اچھا لگتا تھا حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا کہ اس وقت جب میں مسجد کو دیکھتا تھا تو مسجد مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو پیار کروں اور چوم لوں فرمایا کہ پھر جب عمر 7-8 برس کے قریب ہوئی تو میرے حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور مثنوی پڑھ کر سنایا کرتے تھے اس کی جو ایکو کی آواز ہے نا اس کو کم کر دیں ایکو کم کر دیں سادی آواز رکھیں تو حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب جو ہے مثنوی پڑھتے تھے، ہمیں اس میں بہت مزہ آتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن مزہ بہت آتا تھا، کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو درد بھرا دل رکھتا ہے تو اس کی جو بات ہوتی ہے، اس کا جو کلام ہوتا ہے اور اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی درد بھری ہوتی ہے. لہذا حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے خلیفہ تھے، وہ عجیب درد بھرے انداز میں امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے. تو میرے مرشد فرماتے کہ ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن حضرت سے درخواست کرتے تھے کہ حضرت ہمیں اور اشعار سنائیے. فرمایا کہ پھر جب میری عمر 7-8 برس کی تھی تو جنگل میں ایک مسجد تھی، ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا جنگل تھا، اس میں ایک مسجد تھی. اس مسجد میں میرے مرشد فرماتے کہ میں جاتا تھا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں جا کر رویا کرتا تھا. اب آپ سوچیے عمر 7-8 برس کی ہے. اور فرماتے کہ اس وقت میں معرومی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھتا تھا. کیا عمر؟ 7-8 برس کی عمر، اس وقت یہ شعر پڑھا کرتا تھا جس کو بعد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. جنگل کونیا کے، جس جنگل ترکی کا شہر کونیا ہے، کونیا میں معرومی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے جہاں پر آج بھی ان کا مزار ہے. اور میرے مرشد وہاں کونیا تشریف بھی لے گئے اور فرمایا کہ میں نے اس جنگل کی بھی زیارت کی جہاں پر معرومی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا کہ آہرا جز آسما ہمدم نبود، آہرا جز آسما ہمدم نبود، کہ اللہ آپ کی محبت میں جو ہم آہ کرتے ہیں اور آپ کی جدائی میں جو ہم آہ کرتے ہیں، اس آہ کا آسمان کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم جنگل میں ہیں. آہرا جز آسما ہمدم نبود، اس جنگل کے اندر آسمان کے سوا میری آہ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور راز را غیر خدا محرم نبود، اور اے اللہ آپ نے جو اپنی محبت کا راز میرے سینے کو عطا فرمایا اس کو آپ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے. خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، اور باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے. یہ کیا ربط خفی ہے؟ کہتے صاحب یہ عجیب باتیں کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصحاب کعب کا ذکر کر کے، وہ کہ وربطنا علی قلوبہم، ہمارا ان کا دلوں سے رابطہ تھا. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تازہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آہ راج از آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود، کہ اللہ آپ نے جو اپنی محبت کا راز میرے سینے کو عطا فرمایا ہے اس محبت کے راز کو آپ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے. ہماری اشک بار آنکھیں، ہمارے درد بھری گفتگو، یہ ہمارے راز کو کچھ ظاہر تو کر دیتی ہے، لیکن میرے دوستو سمندر کی سطح سے یا دریا کی سطح سے، دریا کی گہرائی کا اور اس کے گہرائی کے اندر جو موتی چھپے ہوئے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن کچھ خوشبو آ سکتی ہے کہ یہ درد بھرا دل رکھنے والا ہے، خوشبو پتہ چلے گی کہ کچھ ہے. جیسے کباب جو ہو، کباب جب پلیٹ میں رکھا ہو تو اس کی خوشبو اڑتی ہے میرے دوستو، کباب کی خوشبو لاکھ اس کو آپ کسی برتن میں بند کر لیں تو خوشبو تو آئے گی لیکن کباب کتنے ہیں یہ نہیں پتا چلے گا، وہ کیونکہ بند ہے. لہذا اللہ تعالی کی محبت کا جو راز میرے مرشد یہ شیر پڑھا کر کے پڑھ کے رویا کرتے تھے جنگل میں، عمر سوچیے 7-8 برس کی. آہ راج از آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. اور میرے مرشد فرماتے کہ ایک اور شعر، دو شعر کا میں نے ذکر کیا تھا نا، تو دوسرا شعر پڑھتے تھے کہ سینہ خواہم شرح شرحا اسفرا، اے اللہ آپ کی محبت میں میں وہ سینہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جدائی میں اور آپ کی محبت کے غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سینہ خواہم شرح شرحا اسفرا،
टुकड़े टुकड़ा हो गया हो आपकी जुदाई में। क्यों? ताब गोयम शरह दर्द, ताब गोयम शरह दर्द अल इश्तियाक, ताकि आपकी मोहब्बत में जो टुकड़े टुकड़े हो गया तो इबादत के अनवारात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा जब लाइट जाए तो सुन्नत को जिंदा कर ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सुन्नत को जिंदा करने से 100 शहीद का सवाब मिलेगा और हमारी कीमत सुन्नत से लगेगी। सुन्नत पर अमल करने से हमारी कीमत लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलाना जलालुद्दीन عرض کر رہا تھا کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکات العالیہ، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو پیچھے والے بھی کچھ اندر آ جائیں گے، کچھ ادھر بھی جگہ ہے، باہر جو حضرات ہیں وہ اندر کچھ آ سکتے ہیں تو اندر تشریف جائیں۔ ادھر سے بچے جو ہے اگر اور کونے میں بیٹھا، آپ لوگ ادھر کونے میں چلے جاؤ، شاباش، اور کونے میں ہو جاؤ تو اندر جگہ ہو جائے گی، ذرا کچھ حرکت ہو جائے گی تو باہر والے حضرات کے اندر آ جائیں گے۔ تو میرے مرشد جو ہے وہ 7-8 برس کی عمر تھی، جنگل میں جا کر یہ شعر پڑھ کے رویا کرتے تھے کہ سینہ خواہم شرح شرحا از فراق، تاب گویم شرح درد از اشتیاق، کہ اللہ آپ کی محبت میں میں وہ سینہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تاکہ عبادت کے انوارات اور سنت کے انوارات وہ قلب کے اندر داخل ہو جائے، پھر جب میں اللہ کی محبت کو پیش کروں اور علم اور اللہ تعالی کی طرف دعوت دوں تو کیسی ہو وہ؟ از اشتیاق، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ۔ پھر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں نے مڈل پڑھا تو میں نے اپنے ابا سے درخواست کی کہ مجھے مدرسے میں داخل کر دیں، تو میرے ابا نے مجھے مدرسے میں داخل کرنے کے بجائے طبی کالج میں داخل کر دیا، علی گڑھ الہ آباد کے طبیہ کالج میں۔ تو فرمایا کہ جب میں وہاں تھا تو وہیں پر اللہ تعالی نے مجھے ایک اللہ والے کی خدمت میں بھیج دیا، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ، الہ آباد میں رہا کرتے تھے وہ۔ حضرت میرے مرشد عصر سے لے کر رات 11 بجے تک وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ فرمایا اور میرے ہی ساتھی وہ عصر کے بعد، کیونکہ الہ آباد کے اندر دو دریاؤں کا سنگم ہے، گنگا اور جمنا، ان دو دریاؤں کا سنگم ہے یعنی ملاپ ہے، یہ دونوں دریا وہاں آ کر ملتے ہیں۔ فرمایا کہ وہیں پر میرے ساتھی یہ عصر کے بعد وہاں جایا کرتے تھے، کیونکہ ہندو کیا یہ جو سنگم یہ بہت ہی مقدس پوتر ہے، لہذا وہ لوگ وہاں اشنان کرنے جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، عورتیں بھی آتی تھیں۔ لہذا فرمایا کہ میرے ساتھی یہ منظر دیکھنے جاتے تھے، پھر روتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میں ایک اللہ والے کی صحبت میں جایا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب پہلی دفعہ پہلی مرتبہ میری حاضری ہی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہلی حاضری، تو حضرت اپنے اشعار پڑھ کے سنا رہے تھے، اور جو اشعار اس وقت علماء دیو علماء ندوہ کے بڑے بڑے علماء بھی وہاں پر موجود تھے، وہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب سے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آئے کرتے تھے. فرمایا کہ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو حضرت اپنے اشعار گنگنا رہے تھے. وہ اشعار کیا ہے؟ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، اور تیرے بن سکون تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، محبت کا بس یہی انعام ہے. اور فرمایا کہ جو آغاز میں فکر انجام ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے، یعنی کچا ہے. کہ صاحب اگر میں نے داڑھی رکھ لی، ارے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا بولیں گے؟ لو جی کسی ملا کا سایہ پڑ گیا، لوگ مجھے ملا کہیں گے، پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ارے مجھے روٹی کہاں سے ملے گی؟ اور میں زمانے میں کیا کہتے، میں معاشرے میں اور سوسائٹی کے اندر پتہ نہیں سروائیو بھی کر سکوں گا کہ نہیں، اور میرا سوسائٹی میں کیسے گزارا ہوگا. ان کو کہے تھوڑی سی آواز آہستہ کر دیں تاکہ ٹوٹا نہ ہو. ٹوٹا لذا کہتے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میرے مرشد فرماتے ہیں، فرماتے کہ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد عطا فرماتے ہیں، وہ زمانے سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ اپنا زمانہ خود بناتا ہے. جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. لہذا اللہ والا اپنا زمانہ خود بناتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ زمانہ میرے ساتھ ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق زمانہ کو راضی اور خوش رکھتا ہے، جو زمانے کا پیدا کرنے والا ہے، اور زمانے کا جو خالق اور مالک ہے وہ اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے. تو میرے دوستو اس کو زمانے کی فکر نہیں ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں. کیوں؟ زمانہ خود ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں. لہذا اللہ والا اپنا زمانہ خود بناتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیش کرتا ہے، اور اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خلقے پسے دیوانہ، خلقے پسے دیوانہ، ایک مخلوق اللہ کے عاشق اور دیوانے کے پیچھے جاتی ہے، اور دیوانہ بکارے، اور دیوانہ اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام میں لگا رہتا ہے. بس اس کو فکر نہیں ہوتی کہ زمانہ کیا ہوگا یا زمانہ ہم کو مٹا دے گا. دیکھ لیجئے سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے راستے میں سلطنت بلخ فدا کی، سلطنت بلخ قربان کی آدھی رات کو، اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ شاہی لباس اتار کر فقیری کا لباس پہن رہے تھے، اس وقت کے اشعار حضرت نے فرمایا کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، اور جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے. جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، اور جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے. کیوں؟ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. لہذا دیکھ لیجئے ہونا یہ چاہیے تھا فقیری اختیار کرنے کے بعد سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ. ہمیں حالات بتاتے ہیں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جو اس دنیا پہ مرتے ہیں، جو مال و دولت پہ مرتے ہیں، جو حسینوں پر مرتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہتا، اور جو اللہ پر مرتے ہیں ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. لہذا آج دیکھ لیجئے کن لوگوں کے نام زندہ ہے، مال و دولت میں مرنے والوں کے زندہ ہے کہ بادشاہت میں مرنے والوں پہ زندہ ہے، یا حسینوں کے چکر میں گھومنے والوں کے زندہ ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنی زندگی لگا دی، علم پر، حدیث شریف کے علم پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور دین کی اشاعت پر زندگی لگا دی، وہ زندہ ہیں یا یہ بادشاہ زندہ ہیں؟ بتاؤ بھائی. اگر سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد فرماتے ہیں، اگر بادشاہ اللہ کے نام پر فدا نہ کرتے تو وہ بھی ایک بادشاہ ہوتے، جس طرح سے دوسرے بادشاہوں کا نشان مٹ گیا ان کا بھی نشان نہ ہوتا، لیکن اپنی بادشاہت کو اللہ پر فدا کر کے آج ان کا ذکر مسجدوں میں ہو رہا ہے، ان کا ذکر قرآن پاک کی تفسیروں میں موجود ہے، ان کا ذکر حدیث پاک کی شروحات کے اندر موجود ہے. اور یہ وہ تھے جو محدث بھی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، لیکن یہ عزت کب ملی؟ اللہ پر فدا ہونے پر. اگر بادشاہ سے چپکے رہتے، نیچے سے اپوزیشن کا ڈنڈا ہوتا اور مرنے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. بتاؤ بھائی، بادشاہوں کو عزت ملی ہے یا سلطان ابراہیم ابن ادم جنہوں نے بادشاہ چھوڑ کر فقیری اختیار کی؟ یہ پوچھتے کہ صاحب اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے، ہم اللہ کی فرما برداری پہ چلیں گے، شلوار ٹکروسوں پر کریں گے، اپنے گھر میں شرعی پردہ کر رکھے رہیں گے، ہم کو کون پوچھے گا؟ ہاں زمانہ نہ پوچھے گا، اللہ تو پوچھے گا بھائی. لہذا دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دی، آج بھی دیکھ لیجئے، اگر ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہماری تاریخ میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اولیاء اللہ قادر گزرے ہیں، اور بادشاہ بھی گزرے جنہوں نے آدھی آدھی دنیا پر سلطنت کی ہے. مان لو وہ ایسا بادشاہ جس نے آدھی دنیا پر سلطنت کی ہے وہ بھی آ جائے، اور جنید بغدادی اور بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے، آپ کس سے ملنے جائیں گے؟ بادشاہ سے یا اس اللہ والے سے، بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے؟ بتاؤ کس سے ملنے جاؤ گے؟ شیخ عبد القادر صاحب سے ملنے جاؤ گے نا، وہ بادشاہوں کو کیا ہے؟ تو پتا یہ چلا کیا ہے جی، ہم جو آغاز میں فکر انجام ہے، شاید کی طرح عشق بھی خام ہے. ڈرے نہیں میرے دوستو، جو اللہ پر مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما عند اللہ باق، جو اللہ پر فدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی آبرو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتا ہے، اس کی جوانی، اس کا مال، اس کی زندگی، اس کی جو ہے آبرو وہ باقی رہتی ہے. جو اللہ پر فدا ہوئے، جو اللہ پر فدا ہوئے آج بھی وہ زندہ ہیں، اور جنہوں نے مال و دولت، بادشاہت، تخت و تاج، شامی کباب، بریانی، حسینوں کے چکر میں اور رومانٹک دنیا کے چکر میں جو گھومے، ایک دن ان کو پچھتانا پڑتا ہے. مال و دولت والوں کو پچھتانا پڑتا ہے، بادشاہوں کو پچھتانا پڑتا ہے کہ ہائے ہم اپنا تخت ساتھ نہیں لے جا سکتے. حسینوں کے چکر میں گھومنے والوں کو پچھتانا پڑتا ہے کہ جس حسین پر مرے تھے وہ نانی اور دادی بن گئی، اب اس کو گنڈیری بھی نہیں کھلا سکتے. کیوں؟ کیونکہ حسینہ کر رہی ہے. اب حسینہ کہہ رہی ہے کہ میرے منہ میں تو دانت نہیں ہے، پیٹ میں آن تو ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، لو جی اب کھلاؤ اس کو گنڈیری. اب شکار پو کا اچار نہیں کھلا سکتے. کیوں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس لیے میں اچار بھی نہیں کھا سکتی. اب کھلاؤ شکارپور کا اچار اس کو. اب بڑھاپا آیا، شوگر ہو گئی، اب کلفی بھی نہیں کھلا سکتے. ارے کھلانا تو دور کی بات، بڈھے کو اور بڈھی کو آپ خود بھی نہیں پوچھیں گے، اس کو تو مفت کا کوئی محرم کا شربت نہیں پلاتا، بڈھے کو اور بڈھی کو مفت کا شربت بھی نہیں پلاتے. کیوں؟ سب حسین کو پوچھتے ہیں، جوان کو پوچھتے ہیں. اس لڑکے کی داڑھی نہیں آتی، اس کو نیا موبائل بھی دلا رہے ہیں، اس کے موبائل میں بیلنس بھی ڈال رہے ہیں، اس کو شکارپور کا اچار بھی دے رہے ہیں تاکہ شکار ہو جائے، وہ کلفی بھی کھلا رہے ہیں. اور جب وہی بڈھا ہوا، اب وہ سارے کے سارے اپنے بغل میں وہ دیوانے غالب دبا کر کہیں اور بھاگ گئے. یہ عالم ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وہی لڑکا جب اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نکل آتی ہے، پھر کوئی اس کو موبائل میں بیلنس ڈالے گا اس کے؟ اگر وہ پیدل بھی جا رہا ہوگا पहले वो लड़का पैदल जा रहा है, हर कोई उसको मोटरसाइकिल में बिठाने को तैयार है। अगर दो आदमी बैठे कोई बात नहीं, कहा तू भी बैठ जा, बीच में बैठ जा, डबल मजा मिलेगा। और वही लड़का जब बुढ़ा हो गया, वो पैदल जा रहा है, पैदल धूप में जा रहा है, उसको कोई अकेला भी हो तो नहीं बिठाता, मुंह पर फेर के रुख बदल के चला जाता है। ये आलम है कि नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इस मिंबर पर बैठकर तो जिनके पीछे हम अपनी जवानी, अपनी जिंदगी, अपना माल, अपना वक्त, अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, मेरे दोस्तों इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, यह हकीकत है। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी अल्लाह पर फिदा कर दी, यही वो लोग हैं मेरे दोस्तों, मर भी जाएंगे लेकिन इनकी हुकूमत हमारे दिलों पर रहेगी। इसलिए फरमाया आ कि जो आगाज में फिक्र अंजाम है, शायद की तरह इश्क भी खाम है। अभी इश्क कच्चा है, फिक्र लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा। अरे देखो, दुनिया में अगर हम दुनिया के कितने करीम लोग हैं कि जिनके साथ हम उनकी वफादारी करें वो हमारा ख्याल करते हैं, तो असली करीम तो अल्लाह है। अल्लाह पर हम मरेंगे तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? हम मर के तो देखें, हम अल्लाह ताला पर फिदा होके तो देखें। अरे दाढ़ी रख के तो देखें। एक आदमी दाढ़ी नहीं रखता था, क्यों? डरता था मेरी बीवी मजाक उड़ाती है। मेरी बीवी कहती है कि जनाब अगर दाढ़ी रखी तो खैर नहीं। अब उसने किसी मुल्ला का साया उस पर पड़ गया, उसने दाढ़ी रख ली। अब दाढ़ी रखी, जब बीवी ने मजाक उड़ाया, उसने कहा ये क्या शक्ल बनाई है? उसने कहा जो भी शक्ल बनाई है तुझे पसंद ना हो, अल्लाह ताला को पसंद है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। दाढ़ी रख ली उसने, समझाया कि बीवी कुछ भी कहे उसको कुछ ना कहना, लेकिन तुम दाढ़ी मत काटना। अब एक मुट्ठी दाढ़ी उसकी पूरी हो गई। एक दिन मियां बीवी बैठे बातें कर रहे थे तो बीवी ने उससे कहा मियां जी मेरे लिए दुआ करना। हैरान हो गया, लो जी वही बीवी मजाक उड़ाने वाली कह रही है दुआ करना। उसने कहा खैरियत तो है, क्योंकि बीवी मोतकिद हो जाए ना तो खतरनाक मामला है। बहुत खतरनाक है। एक बुजुर्ग थे, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि उनकी बीवी हर वक्त उससे कुट 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 करती थी। बुजुर्ग अल्लाह वाले थे वो। तो एक दिन वो घर में आए तो बीवी ने कहा तू अजीब है, जमीन पे धरा रहता है, अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो उड़ते हैं। अब वो खामोश, क्या बोले उसको? अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे करामत दे दीजिए कि मैं भी उड़ू। अल्लाह वाले थे, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, उड़ने की करामत दे दी। अब उड़ रहे घर के आगे खूब चक्कर लगा रहे ताकि सहन में से बीवी भी देख ले। अब जो उसके बाद वापस घर में आए तो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, बीवी आई चेहरा लाल, एक अजीब कैफियत। उसने कहा अरे अजीब, आज मैंने अल्लाह वाला देखा, वो हवा में उड़ा था और तू जमीन पे बैठा रहता है, धरा रहता है हर वक्त। मैंने कहा अल्लाह की बंदी वो मैं ही था। मुझे कहा इतनी जोश में क्या बोलूं कि मैं था, मैं ही था। तभी टेढ़े टेढ़े उड़े थे। तो लिहाजा बीवी मोतकिद नहीं होती और जरूरत भी नहीं है। अब ये थोड़ी मौलवी साहब घर जाएं तो बीवी आकर हाथ चूमे और पांव से चूती सीधी करे, वाह। ये थोड़ी भाई। और मजा इसी में है जनाब, गुलाम बनाने में या पिटाई करने में मजा नहीं है बीवी की, जो मिठाई खाने में खिलाने में मजा है, या शिकारपुरी अचार खिलाने में मजा है, जो अचार खिलाकर उसको शिकार करे। क्योंकि औरतों को मीठा पसंद कम होता है, उनको खट्टा ज्यादा पसंद होता है, खटास की शौकीन होती है वो, इसलिए अचार खिलाकर उन्हें शिकार करे और आराम से रखे अपनी बीवियों को। मारना, ये बीवियों की पिटाई करना और मारना, जरा इस बात को हम सोचें, हमारी बहन को, हमारी बेटी को अगर उसका शौहर पिटाई करे तो फिर हम क्या करेंगे? मौलवी साहब से तावीज लेंगे, पीर साहब से तावीज मांगेंगे। देखो भाई, बातें मत करो, खामोश बैठो, ताकि मजमून में खलल ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे? पीर साहब के पास जाएंगे, मौलवी साहब के पास जाएंगे, मौलवी साहब तावीज दे दो, मेरी बहन को, मेरी बेटी को उसका शौहर पिटाई लगाता है, कोई ऐसा तावीज दो कि वह उसे आराम से रखे, मारे नहीं। तावीज मांगेंगे ना, अपने लिए भी तावीज ले कि दिमाग खराब है, हर वक्त लड़ता रहता हूं बीवी से, कुड़ 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 करता रहता हूं, कि वो भी किसी की बेटी है। लादा जरा सोचे कि अगर मैं किसी की बहन, किसी की बेटी जो हमारे घर में है, अगर मैं करूंगा तो उसके भाई पर, उसके बाप पर क्या गुजरेगी? नहीं मौलवी साहब, गैरत ताकत दिखाते हम, तो मजा है तो ताकत का उस वक्त है जब बीवी भी बराबर की हो। एक शौहर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, उसने पूछा क्यों मारा? उसने कहा इसलिए मारा कि जिससे मोहब्बत होती है मामला उसी से करता है। बीवी ने एक दो लगाए, उसने कहा आप क्या समझते हैं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? तो मेरे दोस्तों, लेकिन अपनी बेटियों को, अपनी बहन को ये बात सिखाए कि देखो मेरी बहन है, मेरी बेटी, शौहर की खिदमत को अपनी नजात का जरिया समझो, उसकी खिदमत करो, अगर कुछ कहे तो बर्दाश्त कर लो। ये मतलब नहीं है कि वो, कि हाँ अगर वो कभी ऊंची आवाज में बात कर ले तो इस मसले को याद रखेगा कि अगर बीवी ऊंची आवाज में बात कर ले तो ये शौहर की गुस्ताखी नहीं है, ये तो नाज है भाई। और जब नई नई शादी होती है तब क्यों सब बर्दाश्त करता है? जब हनीमून मना रहा होता है उस वक्त तो हर चीज उसकी अच्छी लगती है कि तुम तो मेरी हनी हो, तुम तो मेरी डार्लिंग हो। उस वक्त तो बड़े अलकाबात और बड़े रोमांटिक दुनिया में, और जब बीवी हो गई पुरानी, अब उसमें कीड़े नजर आ रहे। तो बात यह कि शुरू से एक मामला रखे, मोतदिल मामला। लहजा दोनों के लिए, देखो ये लाइफ पार्टनर है, शरीक हयात है, गाड़ी के दो पहियों की तरह है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं। लहजा अगर एक पहिया पंक्चर हो जाए गाड़ी चल सकती है? लहजा ये मेरे दोस्तों, ये दो पहियों की तरह है, दोनों मिलजुल कर गाड़ी चलेगी। लहजा अगर वो कभी ऊंची आवाज में बात कर ले, नई नई शादी होती तब तो सब नाज उठाता है, हर चीज उसके लिए तैयार। उस पर क्यों और बाद में क्यों बुरी लगती है? शुरू में तो उसकी आवाज बुलबुल की तरह और कोयल की तरह लगती है, और बाद में आवाज कौवे की तरह लगने लगती है। और उसकी एक वजह है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं उसकी एक वजह बदनजरी भी है, कि जो तुम दूसरों की बीवियों को, इन सड़कों पे चलने वाली नामहरम औरतों को देखते हो, या टीवी देख देख कर, फिल्में देख देख कर उन हसीनों के ख्यालात पकाते हो, फिर तुम्हें अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। फरमाए कि अगर तुम नजर बचाओ, किसी की माँ बहन बहू बेटी को न देखो, अब कोई नजर ही नहीं आएगी तो ले दे के बीवी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। और बीवियों के लिए भी है कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को समझाए कि बेटा शौहर की खिदमत करो, औलाद की तरबियत की फिक्र करो, उसकी आबरू जान माल की हिफाजत करो। बस आप सल्लम ने क्या फरमाया कि नमाज पढ़े, रोजा रखे, शौहर को खुश करे, औलाद की तरबियत करे, और फिर जन्नत के जिस दरवाजे से चाय चली जाए, और कितनी बड़ी नेमत है उसको, ये भी समझाना चाहिए क्या। और अगर कभी शौहर कह दे तो थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो भाई, तो मिलजुल के इस तरह गाड़ी चलेगी। कभी शौहर कुछ कह दे बीवी बर्दाश्त कर ले, कभी बीवी नाच दिखा दे शौहर बर्दाश्त कर ले। जैसे एक मियां बीवी थी, हर वक्त उनके घर से हंसने की आवाज आती थी, तो उनके पड़ोसी में हर वक्त लड़ते रहते थे। बीवी एक दिन वो दफ्तर से आया, बीवी ने कहा भाई जाओ जरा पता करो, ये हर वक्त हंसते रहते हैं, तुम जरा मालूम करो। अब वो गया तो वो थोड़ी देर में दरवाजा खुला, कुछ अजीब आवाज आई और वो हंसता हुआ शौहर बाहर निकला। उसने कहा माशाल्लाह, उसने कहा अब ये इसकी शक्ल, उसने कहा भाई, उसने कहा जनाब कैसे आना हुआ? कहा भाई साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप लोग जब से आए आपके घर से हंसने की आवाज आती है, हम मियां बीवी हर वक्त लड़ते रहते, इसका राज क्या है? उसने कहा भाई साहब बात यह है कि मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई होती है, वो मुझे बर्तन उठाकर मारती है, अगर मुझे लग जाए वो हंसती है और नहीं लगे तो मैं हंसता हूं। इस तरह हमारी गाड़ी चल रही है। शाह अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े औलिया अल्लाह में से गुजरे हैं। मारूमी ने उनका अजीब वाकया लिखा और मेरे मुर्शिद इसको बहुत सुनाया करते हैं। फरमाया कि एक शख्स आया हजरत से मुलाकात के लिए, बुखारा से चलकर खरकान आया, लंबा सफर तय करके। अब हजरत के घर पर दरवाजा खटखटाया, उसने पूछा हजरत है? पर्दे में हजरत की घरवाली थी। उसने पूछा कौन से हजरत? कहा हजरत शाह साहब। कहा जानती हूं शाह साहब को, बड़ा आया शाह साहब ऐसा वैसा। तुम लोग कहा पूछा कहां से आयो? कहा फला जगह। कहा तेरा दिमाग खराब था इतनी दूर से उस बेवकूफ के लिए आ गया? ऐसी बातें। अब वो रोने लगा। उसने कहा हजरत तो इतने बड़े अल्लाह वाले मशहूर और इतने बड़े मशहूर और यहां ये मामला। अब वो बेचारा रोते हुए जाने लगा तो अहले मोहल्ला कुछ नजर आए तो उन्होंने बताया कि भाई ये जरा मिजाज की कड़वी है, हजरत का ये वक्त जो है वो जंगल में लकड़ी लाने का है। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि वो उसने कहा कि उसने बताया कि जाओ जंगल जाओ, हजरत इस वक्त लकड़ी लाने जाते हैं जंगल से। अब वो जब जंगल में गए तो देखा एक शख्स शेर के ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में सांप का कौड़ा है और उसकी शेर की पीठ पर लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है। बस उसने देखा कि एक शख्स चला आ रहा है, हैरान हो गया कि शेर की सवारी, शेर है नर, शेर बयाबा की सवारी, हाथ में सांप का कौड़ा, कि जब शेर जरा चलने में कुछ वो करता तो सांप से उसकी पिटाई। हजरत ने उसके चेहरे को देखा, समझ गए कि कहां का डसा हुआ है। अब शाह अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह मारूमी फरमाते कि शाह अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह ने उससे फरमाया गर न सबरम मी कशीदे बारेजन, गर न सबरम मी कशीदे बारेजन, अगर मेरा सब्र उस औरत के बोझ को बर्दाश्त न करता यानी उसकी कड़वी कसीली को बर्दाश्त न करता तो क्या कशीदे शेर नर बेगार मन, तो ये शेर नर जो जंगल का बादशाह है मेरी बेगारी और मेरी मजदूरी कैसे करता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये जो मुझको करामत अता फरमाई है उसी अपनी बीवी की कड़वी बर्दाश्त करने की वजह से ये नेमत अता फरमाई है। और रही बात वो लोग जो कहते हैं कि हम अपनी बीवी को असल में इसलिए पिटाई करते हैं कि उसको हम दूर ठीक कर दें, ठीक कर दें, मैं पूछता हूं उनसे जिन्होंने पांच पांच साल, दस दस साल, पंद्रह पंद्रह साल अपनी बीवियों की पिटाइयां की हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि किसने अपनी बीवी को ठीक कर दिया, क्या किसकी बीवी ठीक हो गई? लेकिन जिन्होंने मेरे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आशिक रसूल कहते हैं अपने को, रबीउल अव्वल में बिजली चोरी करके जो है जलसे करते हैं इश्क रसूल के, और आशिक रसूल है बिजली चुरा कर जलसे करते हैं और आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन सरवर आलम हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अलमरअतु कज़लई, औरत मिस्र टेढ़ी पसली के है, इन अकमतहा कसरतहा, अगर तुम उसको सीधा करोगे वो टूट जाएगी, वही इस्तिमताता बिहा इस्तिमताता बिहा, अगर तुम उससे फायदा उठाना चाहोगे तो फायदा उठा लोगे, वफिया आयवत, और उसका टेढ़ापन अपनी जगह रहेगा। जब मेरे मुर्शिद ने यह हदीस शरीफ पढ़ाई तो फरमाया कि देखो अपनी पसली पर हाथ फेरो, डॉक्टर साहब बैठे हैं, क्यों डॉक्टर साहब पसली टेढ़ी होती है सीधी? ये आपके पास कभी मेडिकल की आपने पांच साल पढ़े वहां पर कोई एक ऐसी मिसाल आई हो कि किसी ने आकर अपनी पसली सीधी करवाई हो? कोई सीधी करवाता अपनी पसली? ये टेढ़ी पसली गुर्दे जिगर दिल वगैरह की हिफाजत का जरिया है कि नहीं है भाई? तो मेरे दोस्तों अगर ये बीवी मान लो किसी की कड़वी भी है, मिजाज की टेढ़ी भी है, उसको बर्दाश्त कर ले, यही हमारी तकवा का जरिया बन जाएगी। इसलिए डंडे लगाकर पिटाई करना ये हल नहीं है भाई, इन्ना लिल्लाह, ये हल नहीं है कि जिसको हम हल समझ रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। इसलिए तो जरूरत है मुर्शिद की और शेख की कि मशवरा करें कि बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, ए असीराने कफस में नौ गिरफ्तारों में हूं। मेरे मुर्शिद के पास एक साहब आए, मेरे शेख के खलीफा, मेरे पीर भाई, انہوں نے حضرت کے پاس آئے, جب نیا نیا تعلق تھا اس کو خلافت نہیں تھی حضرت نے ان کو دی تھی. ایک دن حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت میرے گھر میں ٹی وی ہے, میری بیوی تیار ہے اس کو نکالنے پر, میں بھی تیار ہوں اس کو نکالنے پر, لیکن میرا ایک بیٹا ہے حافظ قرآن ہے, وہ تیار نہیں ہے. اب حضرت آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور کوئی ترکیب بھی بتا دیجیے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اچھا تم ایک کام کرو, اپنے بیٹے کو, وہ ماشاءاللہ مالدار بھی تھے, اب ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے, تو میرے مرشد نے ان سے فرمایا کہ اچھا تم ایک کام کرو, قاعدہ یہ ہے کہ نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے ہے میر, نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے ہے میر. جیسے بچوں سے کوئی چیز لینی ہو نا تو ایسا نہیں اگر وہ چھینو گے بچے روئیں گے, ان کو کوئی اور چیز دے دو بس اس میں مگر ہو جائیں گے, آپ وہ چیز واپس لے لیجیے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ٹی وی ابھی اس کا محبوب بنا ہوا ہے, معشوق بنا ہوا ہے, اس سے نجات کا ذریعہ یہ کہ تم اس کو دوسرا معشوق دے دو. حضرت انہوں نے پوچھا حضرت وہ کیا, فرمایا تم اس زمانے کی بات ہے آج سے 10-15 سال پرانی, فرمایا کہ تم جو ہے اس کو 10,000 روپے تحفہ دے دو, 10,000 روپے تحفہ دو, پھر اس سے کہو گے ہاں بھائی ٹی وی. بس ان کے حضرت کی بات پر عمل کیا, 10,000 روپے دیے, 10,000 پا کر خوشی ہوئی تو بڑا خوش ہوا, پھر باپ نے کہا ہاں بھائی ٹی وی نکال دوں, کہاں پر نکال دو. تو دیکھیے نا یہ کیا ہے, یہ ترکیب ہے. اسی لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لیلاؤں کے عشق, حسینوں کے عشق کا علاج یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے عشق مولا سیکھے. جب میرے دوست کو بڑھیا والی پیے گا, اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑھیا والی شراب پیے گا, تو گھٹیا والی ان لیلاؤں کی جو گلے سڑنے والی ہیں, یا ان لوٹوں کی محبت جو مرنے والے ہیں ایک دن, میرے دوستوں ان کی محبت اور ان کی گھٹیا والی شراب منہ کو لگے گی نہیں. جو بڑھیا پیتا ہے گھٹیا کو منہ لگاتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑھیا والی شراب پیے, کن کے؟ ان اللہ والوں کی صحبت سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب کا مزہ لیتے ہیں. اور یہ محبت کی شراب اور دنیا کی شراب کا فرق یہ ہے کہ جب دنیا کی شراب پیتا ہے تو گالیاں بکتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی ہے, لیکن اس کا نشہ اتنا ہارتی ہے ایک تھپڑ لگاؤ نشہ اتر جاتا ہے. اور اللہ کی محبت کی شراب ایسی ہے کہ جو اللہ کی محبت کی شراب پیتے ہیں وہ ان کے منہ سے تو گالیاں نکلتی ہیں, ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت اور معرفت کی باتیں نکلتی ہیں. اور یہ نشہ ایسا ہے میرے دوستو, یہ نشہ مال و دولت سے بھی نہیں اترتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو تخت و تاج دے دیں وہ بک جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدائے میں قدام لے کے وقت مستی دی, میں اپنے شیخ کی اور مرشد کی خان کا ایک ادنا بھکاری ہوں اور ایک ادنا غلام ہوں, لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کے نام سے مست ہوتا ہوں تو ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنام, اس وقت میں فرق آسمانوں پر بھی ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکم چلاتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی مستی, اللہ کے نام کا نشہ مجھ پر چڑھتا ہے تو میں بیک جو مملکتیں کاؤس و کہ راہ نمی خرم, تو ایک جو کے دانے کے بدلے میں کاؤس اور کہ جو اس وقت ایران کی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں ایک جو کے دانے کے بدلے میں, کیونکہ اللہ کے نام کی مستی, اللہ کے نام کا مزہ ہی ایسا ہے میرے دوستو. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک کون دیتا ہے؟ اللہ. حسینوں کو حسن کون دیتا ہے؟ اللہ. مال و دولت والوں کو مال و دولت کی بھیک کون دیتا ہے؟ اللہ. پھولوں میں خوشبو اور پھولوں میں رنگ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اور شامی کباب بریانی کے اندر مزہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور سیب میں اور گنے میں اور انگور میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. تو میرے دوستو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ, اللہ کے نام کا مزہ ملتا ہے, پھر اس کو یہ بڑھیا والی پینے کے بعد گھٹیا والی اس کے منہ کو لگتی نہیں ہے. لہذا اللہ کے نام کے مقابلے میں بادشاہت بھی گھٹیا والی شراب ہے, یاد رکھنا اس بات کو. لہذا کتنی ایسی مثالیں ملیں گی کہ بادشاہوں نے اپنی بادشاہ چھوڑ کر اللہ کے نام کی مستی کو حاصل کیا, لیکن ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی اللہ والے تو دور کی بات ہے, اللہ والوں کے قدنا غلام نے اپنی فقیری کو چھوڑ کر بادشاہت اختیار کی ہو. کیوں؟ بڑھیا والی پیتے ہیں, घटिया वाली मुंह को लगती नहीं है। वे जानते हैं तख्त पर बैठेंगे लेकिन नीचे पोजीशन का डंडा भी होगा। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं शाहों के सरों में ताजे गरा से दर्द साक्षर रहता है, शाहों के सरों में ताजे गरा से दर्द साक्षर रहता है और अहले वफा के सीनों में एक नूर का दरिया बहता है। और उस नूर के दरिया का यह आलम होता है कि उस दरिया की हवाएं, दरिया का पानी तो दूर की चीज, उस दरिया की हवाएं भी जहां गुजरती है वो भी मस्त हो जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे मुर्शिद ने तीन बरस हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजारे, तीन बरस। फिर 18 बरस की जब उम्र हुई तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और तिब्बिया कॉलेज से अपनी हिकमत भी पूरी कर ली थी। और फरमाते कि पहली मुलाकात में मैंने अपने शेख हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहां चिल्ला लगाया। पहली मुलाकात में। और अभी कुछ दिन पहले हजरत ने फरमाया वो जो मैंने चिल्ला लगाया अपने शेख की खिदमत में 18 बरस की उम्र में, तकरीबन 65 साल से ज्यादा उसको जमाना गुजर गया, फरमाया कि आज तक उस चिल्ले के अनवारात मालूम होते हैं। और माशा अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हकीम उल उम्मत के बड़े खुलाफा में से थे। फिर हजरत ने मेरे अपने शेख के मदरसे में मौलवी आना पड़ा और उस वक्त हजरत को दूसरे लोग कहते थे कि भाई जाओ यहां तुम कहां गुमनाम मदरसे में पढ़े हो, जाओ दारुल उलूम देवबंद जाओ, मदाइल उलूम सहारनपुर जाओ। अरे मियां फिर लिखना फाजिले दारुल उलूम देवबंद और फाजिले सहारनपुर, मदाइल उलूम सहारनपुर, जरा नाम के साथ लिखेंगे अपने विजिटिंग कार्ड पर और लेटर हेड पे फाजिले फुला। मेरे मुर्शिद ने जवाब दिया, फरमाया कि मैंने अपने लेटर पैड पर या विजिटिंग कार्ड पर या साइन बोर्डों पर लिखने के लिए इल्म हासिल नहीं कर रहा, बल्कि मैं अलीम और अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए इल्म हासिल कर रहा हूँ, लिहाजा मैं यह इल्म हासिल करूंगा और साथ में अपने शेख से अल्लाह की मोहब्बत भी सीखूंगा। लिहाजा नहीं तशरीफ ले गए सहारनपुर या देवबंद। जिस जमाने में हजरत ने दौरा फरमाया उस जमाने में सब हजरत अकेले तो आलिम नहीं थे ना, कितने उलमा होंगे जिन्होंने दौरा हदीस शरीफ पढ़ा होगा। लेकिन जानते हैं आप आज आलम में देखिए मेरे शेख का डंका पिटा हुआ है, क्यों? अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे, अल्लाह के लिए इबादत करे, अल्लाह के लिए चिल्ला लगाए, अल्लाह के लिए हज उमरा करे, फिर देखे उस इबादत के अंदर क्या अनवारात होते हैं मेरे दोस्तों। हजरत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का पोता और मौलाना अब्दुल हई साहब बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक मौलाना अब्दुल हई साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के जिन्होंने हाशिया वगैरह लिखा है कई कुतुब पर। और मेरे मुर्शिद फरमाते कि हजरत फुलपुरी का एक दफा जलसा था, वहां पर मौलाना अब्दुल हई साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे, वो भी आए थे। और मेरे मुर्शिद फरमाते कि मेरी ड्यूटी हजरत फुलपुरी ने उनकी खिदमत में लगाई थी, तो उन्होंने सुनाया कि मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने खूबसूरत थे कि जब पान खाते थे तो पान की पीक जब निकलते थे तो वो पीक गुजरती भी नजर आती थी, वो लाली वो गुजरती भी नजर आती थी, इतने खूबसूरत थे। तो एक मौलाना अब्दुल हई साहब लखनवी है और एक मौलाना अब्दुल हई साहब बुढ़ानवी है जो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के से डेथ हुए, ये दोनों दोस्त थे मां शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद और मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद उनकी जो मस्जिद इरशाद थी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस पर जलवा अफरोज हुए, तशरीफ फरमा हुए। अब ये दोनों दोस्त थे मौलाना अब्दुल हई साहब बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों दोस्त थे। इन्होंने आपस में कहा कि ठीक है हम बैत तो होंगे लेकिन उससे बैत होंगे कि जो हमें सहाबा जैसी नमाज पढ़वा दे। ये आपस में बातें हो रही थी इनकी, और इन्होंने ये बात सैयद साहब से कह भी दी, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से। एक दिन हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अब्दुल हई साहब बुरहानवी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मौलवी साहब अपनी चारपाई मेरी चारपाई के करीब डाल दो। और मां अब्दुल हई साहब को रात अपने यहां अपने साथ सुलाया कि चारपाई करीब डलवा दी। आधी रात को सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह उठे, तो मौलाना अब्दुल हई साहब से फरमाया सैयद साहब ने, मौलवी साहब अल्लाह के लिए उठ जाइए। फिर फरमाया मौलवी साहब अल्लाह के लिए उठ जाइए। फिर तीसरी दफा फरमाया मौलवी साहब अल्लाह के लिए उठ जाइए। हजरत उठकर बैठ गए मौली मां अब्दुल हई साहब। फिर फरमाया जाइए अल्लाह के लिए वुजू कर लीजिए। फिर जाने लगे फरमाया मौलवी साहब जाइए अल्लाह के लिए वुजू कर लीजिए। तीसरी दफा यही फरमाया जाइए अल्लाह के लिए वुजू कर लीजिए। जब हजरत वुजू करके आए मौलाना अब्दुल हई साहब, फिर फरमाया जाइए अल्लाह के लिए दो रकात नमाज पढ़ लीजिए। फिर फरमाया जाइए अल्लाह के लिए दो रकात नमाज पढ़ लीजिए। तीसरी दफा यही फरमाया जाइए अल्लाह के लिए दो रकात नमाज पढ़ लीजिए। मौलाना अब्दुल हई साहब बुरहानवी फरमाते हैं कि ऐसी नमाज मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी थी, ऐसी कैफियत ताल्लुक में अल्लाह और दर्द दिल कि गोया के हम अल्लाह मैं अल्लाह ताला को गोया के देख रहा हूँ। यही है वो हदीस शरीफ अंता अबुदल्लाह का अन्न का तरा हो, तुम अल्लाह ताला की ऐसी बंदगी बजा लाओ कि गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो। कन्न का तरा हो, मां अब्दुल हिसाब फरमाते हैं कि मैंने ऐसी नमाज जिंदगी में नहीं पढ़ी थी। वो कैफियत, वो आहो फुगा, वो अश्क भरी अश्क बार आंखें और उस दर्द दिल के साथ उस ताल्लुक माल्ला के साथ जिंदगी में मैंने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी थी। अब ये हुआ, अब अगले दिन सुबह मौलाना शाह इस्माइल शहीद साहब से माजुल साहब ने फरमाया कि भाई हमने तो ऐसी नमाज पढ़ ली। उन्होंने कहा कि बस हम तो हजरत से बैत हो रहे हैं। और दोनों का मुआहदा ये था, दोनों का कि जो एक जिससे बैत होगा दूसरा भी उससे बैत होगा। लादा मां शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी सैयद साहब से बैत हो गए। हाल और हाल ये था, हाल ये था कि मां शाह इस्माइल शहीद 10 साल उम्र में बड़े भी थे। लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि दिल्ली के अंदर मिर्जा मजर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ये नक्शबंदी बुजुर्ग गुजरे, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खालाजाद भाई थे। जवानी का जमाना था, हजरत खूबसूरत बहुत थे। दिल्ली के अंदर एक बुड्ढा हजरत से बैत हो गया तो दिल्ली के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, हम यहां कोई बुड्ढा नहीं मिला था जो जवान से बैत हो गए, छेड़ना शुरू किया। तो उस बुड्ढे ने कहा, आह ये वाकया मेरे शेख बहुत मस्त होकर सुनाया करते हैं। फरमाया कि उस बुड्ढे ने जवाब दिया, जिसके दर्द दिल में कुछ तासीर है, जिसके दर्द दिल में कुछ तासीर है, गर जवाब ही है लेकिन मेरा पीर है। काम उसकी जवानी नहीं, उसके दर्द दिल के, उसकी आओ फुगा को, उसकी अशबार आंखों को और उसकी आवजारी को देखकर हम बैत हुए, ना कि उसकी शक्ल और सूरत देखकर बैत हुए। कि जिसके दर्द दिल में कुछ तासीर है, गर जवाब ही है लेकिन मेरा पीर है। तो फरमाया मेरे मुर्शिद ने कि वो जो चिल्ले का नूर आज तक महसूस होता है। फिर हजरत ने मौलवियाना पढ़ा, वही हजरत के मदरसे में आलिम हुए और मेरे शेख की उम्र उसे 20 से 22 बरस की थी। नवाब छतारी क्या अलीगढ़ के छतारी मंजिल में हजरत माशाद पूरी रहमतुल्लाह अलैह की दावत थी और मेरे मुर्शिद फरमाते कि मैं भी साथ में था। हजरत के सर में तेल लगा हुआ था, हजरत माशाद फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, और हजरत ने जो टोपी पहनी थी उसमें तेल का कुछ रंग आ गया था। हजरत फरमाते कि मैंने हजरत से अर्ज किया कि हजरत आप नवाब क्या तशरीफ ले जा रहे हैं तो आप ये टोपी तब्दील फरमा लें, इसमें कुछ तेल लगा हुआ है, कुछ मैली मालूम हो रही है। मेरे मुर्शिद फरमाते कि हजरत फुलपुरी रहमतुल्लाह ने जोश में फरमाया سن لو اسی ٹوپی میں میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اب ایک نواب کی وجہ سے میں ٹوپی کو تبدیل نہیں کر سکتا، اگر نواب کو ہماری یہ حیثیت منظور نہیں ہے تو ہمیں اس کے گھر جانا منظور نہیں ہے. دیکھا آپ نے صاحب، یہ ہے درد دل. نواب پر ایک بات یاد آئی، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب، حضرت کو ڈھاکہ کے نواب نے دعوت پیش کی کہ حضرت نواب اور ڈھاکہ اس زمانے میں نواب ہوتے تھے، اب پہلے نواب ہوتے تھے اب نو آب ہوتے ہیں، پانی نہیں ہے. تو ڈھاکہ کے نواب نے حضرت کو دعوت پیش کی کہ حضرت آپ ڈھاکہ تشریف لائیں، میں دعوت پیش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آنے کو تیار ہوں، لیکن میری تین شرطیں ہیں. نمبر ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہدیہ نہیں دیں گے مجھے، نذرانہ اور ہدیہ وہ میں قبول نہیں کروں گا، وہ نہیں دیں گے. نمبر دو شرط یہ کہ مجھے میں کسی ایسی جگہ ٹھہروں گا جہاں پر غریب اور ہمارے علماء اور ہمارے طلباء بھی آ سکے، ایسی جگہ میں ٹھہروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر رکاوٹ ہو، کیونکہ آپ تو نواب ہیں، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ غریب مسکین لوگ بھی آ سکے. اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ آپ روزانہ تنہائی میں مجھ سے تھوڑی دیر مجھے وقت دیں گے کہ جس میں ہم آپ کو کچھ دین سکھائیں گے. نواب نے تینوں شرطیں قبول کر لی. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت تشریف لے گئے نواب نے، اور شرطیں ایسے نہیں تحریراً لکھوائی، ان رائٹنگ یہ شرطیں لکھوائی حضرت نے. اب آپ اس سے سوچ لیجئے، کہتے ہیں نا صحبت اہل اللہ سے کیا ملتا ہے، ذرا کسی نواب سے، نواب تو کیا کسی بڑے زمیندار سے نہیں لکھوا سکتا، شرائط پیش نہیں کر سکتا، لیکن جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ملتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. میرے دوست حضرت تشریف لکھوایا اور حضرت تشریف لے گئے. نواب صاحب کے بیٹے کی بسم اللہ تھی یا آمین تھی، حضرت نے دعا وغیرہ فرمائی اور ایک تقریب مختصر ہوئی، حضرت نے دعا فرمائی. اب نواب صاحب، سب لوگ بیٹھے، نواب صاحب کی طرف سے بھرے مجمع میں ایک تشت ٹرے جس کو بولتے ہیں وہ پیش کیا، اشرفی سے بھرا ہوا. کس کو؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صاحب کی طرف سے پیش ہوا. حضرت نے اسے لے لیا. لینے کے بعد خیر وہ ختم ہوئی، اب جو تنہائی کا وقت آیا تو حضرت نے وہ جو تشت تھی ٹرے وہ اٹھا کر نواب صاحب کو دی، یہ لیجئے نواب صاحب. نواب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا آپ کا ہم سے وعدہ تھا کہ آپ مجھے کوئی ہدیہ اور نذرانہ نہیں دیں گے، یہ کیا؟ کہا حضرت یہ میری خوشی ہے. فرمایا آپ کی خوشی ہے، لیکن آپ کا ہمارا معاہدہ تھا. اور فرمایا کہ سنو نواب صاحب، میں نے مجمع میں صرف اس لیے لے لی کہ اس میں اگر میں نہ لیتا آپ کی سکی ہوتی، آپ کی بےزتی ہوتی، اور میں نے آپ کی عزت پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، کیونکہ آپ نواب ہیں، آپ کو یہاں پر نظام چلانا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی وجہ سے اپنے بزرگوں کے مسلک اور طریقے کو چھوڑوں گا نہیں، وہاں تو میں نے آپ کی عزت کا خیال رکھ لیا، لیکن اب یہ آپ واپس لیجئے. بس میرے مرشد فرماتے ہیں وہ رونے لگا اور پاؤں پہ گر گیا. اس نے کہا حضرت ہائے، آپ تو ہماری دنیا لیتے نہیں ہیں، آپ ہماری دنیا لیتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہمیں دین سکھا دیا، ہماری میری عزت بھی رکھ لی، لیکن اللہ اکبر، مجھ سے استغنا، مجھ سے مستغنی ہونا، یہ بھی آپ نے دکھا دیا. رونے لگا نواب. پھر حضرت کا دوسرا سفر ہوا انہی شرائط کے ساتھ. اب دیکھیے کیا ہوا. یہ میں بتا رہا ہوں میرے دوستوں، صحبت اہل اللہ سے اللہ تعالی کی محبت کا کیا درد ملتا ہے. دوسرا سفر ہوا تو نواب صاحب کا ایک کارندہ تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ہدیہ کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ سے کس نے کہا کہ ہدیہ لینا کیا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا ضروری ہے ہدیہ دینا اور لینا؟ اس نے کہا جی ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو ہدیہ پیش کرے. فرمایا کہ اگر اچھا آپ ایسی خواہش ہے، میں نے یہاں لینے سے منع کیا، آپ مجھے منی آرڈر کر دیجئے. میں نے یہاں لینے سے منع کیا ہے نا کہ ہدیہ نہیں لوں گا، مطلق تو منع نہیں کیا لیکن یہاں نہیں لوں گا میں. اب اس کارندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا لو جی، اس نے کہا کیا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے. کس بات پر؟ کہ منی آرڈر بھیج دیجیے. حضرت نے فرمایا اس پر اس نے کہا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے اور کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے. بس یہ سننا تھا حضرت کی آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ لال، اور جوش میں آ کر فرمایا اچھا آپ اپنے کو کنواں سمجھتے ہیں اور ہمیں پیاسا سمجھتے ہیں. سن لو ذرا یہ بات کان کھول کر کہ دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اپنی دنیا میں تمہارے محتاج نہیں ہیں. لیکن اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ تم دین میں سراپا ہمارے محتاج ہو، کیونکہ تمہارے پاس بقدر ضرورت دین بھی نہیں ہے. حضرت نے جواب دیا اور فرمایا کہ چلو، فرمایا تم نے ہمیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم پیاسے اور تم کنواں ہو نا، ہم واپس جا رہے اسی وقت. فوراً حضرت نے فرمایا سب کو چلو اسی وقت چلو، ان نالائقوں کے پاس نہیں رہنا ہم نے. بس یہ جو سننا تھا اسے تو قدموں میں گر گیا کہ حضرت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے. میں سمجھا نہیں تھا، میں سمجھا جیسے اور ملا ہوتے ہیں آپ بھی ویسے ہی ملا ہوں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، اس کے بعد اس شخص کا حال یہ تھا کہ ہر مولوی سے وہ ادب سے ملتا تھا، یہ پتہ نہیں ویسے ہی ملا اور نہ ٹکرا جائے. تو حضرت نواب چھتاری کیا تشریف لے گئے، مولانا شاہ دوئزا پھول پوری میرے شیخ ساتھ میں تھے. اب عمر کتنی؟ 20 سے 22 برس، جوانی کا خاص زمانہ. چھتاری منزل میں نواب کے حضرت کے اشعار ہوئے. وہ اشعار سنیے کہ شیخ کی صحبت سے کیا درد ملتا ہے. وہیں پر نوابوں کو خطاب فرمایا کہ بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگین ادارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. کہ جی اتنے مربع زمینیں ہیں، اتنا بڑا مکان ہے، جو ہے پراڈو گاڑی ہے، 4x4 گاڑی ہے، شاندار موبائل ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اور اتنا بڑا نظام ہے، یہ کیا عالم ہے. یہی میرے مرشد سمجھا رہے ہیں کہ ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزاں ہیں گلستہ نہیں ہے. اور فرمایا، اب دیکھیے اشعار کہیے، 20-22 برس کی عمر میں اللہ تعالی کی محبت کا درد دیکھیے. عشق میں ہے یہ امتحان کس بشر کا، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. اشارہ سمجھ میں آ گیا نا، ابراہیم علیہ السلام کہ وہ جو قربانی کا واقعہ، اس کی طرف اشارہ ہے یہ. عشق میں ہے یہ امتحان، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. پسر مانے بیٹا، پدر سے ہے یہ اعجاز قلب و جگر کا. پدر مانے باپ، پدر سے ہے یہ اعجاز قلب و جگر کا. بڑھاپے کی اولاد ہے، حکم نازل ہو رہا ہے کہ کیا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ایک دن میرے مرشد نے جب یہ آیت پڑھائی اس واقعے کو فرمایا، فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالی نے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی اذبحک کہ میں ذبح کر رہا ہوں، انی ذبحتک نہیں فرمایا کہ میں نے ذبح کر دیا. یہ نقطہ سمجھا نا، اذبحک کہ ذبح کر رہا ہوں مضارع کے ساتھ ہے، فعل ماضی کے ساتھ نہیں ہے، کہ ذبحتک کہ میں نے ذبح کر دیا. فرمایا کہ کیوں، اس کے اندر نقطہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیا کے اندر اپنے عاشقوں کو تماشا دکھانا تھا کہ دیکھو ہمارے عاشق کتنے ہوتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کا عشق اس مقام کا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے جبکہ بڑھاپے کی اولاد. پدر سے ہے اعجاز، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. سبحان اللہ، کہ بیٹے نے بھی سر جھکا دیا. ستجدنی ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا ہاں ہاں ابا ذبح کرو میں ضرور آپ کے حکم اللہ کے حکم پر عمل جان دوں گا، نہیں ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو. یہ کیا کہا من الصابرین، یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا بلکہ صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کیا دیکھیے، توازو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی، ناز نہیں کیا، فخر نہیں دکھایا، بلکہ تواضع اختیار کی کہ ستجدنی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے اس عشق کے امتحان میں پورا اتروں گا، اور پورا اتر کے میں صبر کرنے والا نہیں ہوں گا بلکہ صبر کرنے والوں میں سے ایک صبر کرنے والا ہوں گا. من تبعیدیا ہے نا، لہذا من الصابرین فرمایا. سبحان اللہ، یہ اتنی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ یہ پورے واقعے کو نقل کر دیا. اسی کو میرے مرشد فرماتے ہیں، عشق میں ہے یہ امتحان کس بشر کا، بنائے طبیعہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تو سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. یہ 20-22 سال کی عمر میں آپ درد بھرے اشعار دیکھیے، شیخ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا درد ملتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب چیز کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے نام پر. فرمایا اسی طرح سے تم اپنی جو محبوب خواہشات ہیں، وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشی حاصل کرنے کی، تم اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرو. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ان کے بدلے میں قربانی کے لیے بھیجا، فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنے انعامات کی بارش فرمائیں گے. فرمایا اپنی خواہشات کو ذبح کرو. کون سی خواہش؟ کہ جس خواہش سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، خوش نہ ہو وہ مالک، بس اس خواہش کو ذبح کرو. کہ کسی عورت کو دیکھنے کو جی چاہے، گھر میں شرعی پردہ کرتا ہے تو بھابھی بولتی ہے بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا، پہلے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے، ڈبل مکھن لگاتے تھے مجھے کھینچ کھینچ کر، اب سالی بھی کہہ رہی ہے ارے اب کیا آپ مجھ سے بھی پردہ کریں گے، آپ تو مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر پہنچانے جاتے تھے اور بڑی بریکیں بھی لگایا کرتے تھے، اچھا اب آپ مجھے نہیں پہنچائیں گے. آہ میرے دوستو، بس اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا یہ ہم سے کہ جس بات سے وہ مالک خوش ہو وہ ہم کام کر لیں، اور میرا مالک جس بات سے ناراض ہو ہم اپنے دل کو توڑ دیں لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑیں. ذرا سوچے، ذرا اس بات کو سوچے کہ ہم جو اپنی خواہش کو پورا کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ سے رشتہ توڑ دیں گے، اور کس سے رشتہ توڑیں گے؟ نفس و شیطان سے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، بزرگ نے فرمایا بی بی اس کے بریدی وبا کے پیوستی، ارے ظالم تو یہ تو دیکھ اپنی خواہش پر جب تو عمل کرتا ہے کس سے رشتہ جوڑ رہا ہے اور کس سے رشتہ توڑ رہا ہے. بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی، دشمن نفس دشمن شیطان کے کہنے پر اپنے دوست سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. کیلستو بربکم قالو بلا کا نعرہ لگایا تھا ظالم دو نے، اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں اپنی خواہشات کا خون کرنا سیکھو، یہ درد سیکھو. اللہ تعالی کی محبت کا. فرمایا کہ دیکھو جب مہندی کو جتنا پیستے ہیں مہندی کے پتے آپ لگا لیں رنگ چڑھے گا. کیا کرتے ہیں پتوں کو پیستے ہیں اور جتنا زیادہ پیسے اتنا رنگ تیز چڑھتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے میں اور اخلاقی بلندی کو قائم کرنے میں جتنی تکلیف اٹھائے گی. میرے مرشد فرماتے ہیں مصلحتوں کا مسالہ بناؤ. مسالے کو جتنا پیسا جاتا ہے جتنا کوٹا جاتا ہے سالن اتنا لذیذ اور مزیدار بنتا ہے. فرمایا تم اپنی حرام خواہشات کو جتنا پیسو گے مصلحتوں کو جتنا پیسو گے اخلاقی بلندی کو قائم کرنے کے لیے جتنا اپنے کو مٹاؤ گے اللہ تعالی کے ہاں تمہاری بندگی اتنی معتبر اور قابل قبول اور مقبول بنے گی. اور مان لو اگر اپنی خواہش پر عمل کیا تو سوچو کیا ملے گا کہ جی اگر میں داڑھی رکھتا ہوں تو جی میرا جی چاہتا ہے ذرا میرے بال گال چکنے رہے فارغ البال گال فارغ البال اور میرے گال چکنے رہے تو ذرا یہ چکنے گال کس کے کام آئیں گے بھائی. یہ چکنے بال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھے ہیں. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کی تسبیح یہی ہے سبحان من زین الرجال باللحا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی داڑھی کے ساتھ. آخر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی نا. اور وہ نصاب الزوائد عورتوں کو یہ دی چوٹیوں کے ساتھ زینت. عورتوں کی زینت ان کے بال ہیں اور مردوں کی زینت ان کی داڑھی ہے. سبحان اللہ. سوچئے میرے دوستو اگر داڑھی میں چہرہ برا لگتا اللہ تعالیٰ یہ چہرہ نبیوں کو دیتا. لذا اللہ کے لیے داڑھی رکھ لے مرنے کے بعد کیا کام آئے گا بھائی. ذرا ہم خود اپنے میں یہ نہیں کہتا مولوی صاحب کیا میں دلیل نہیں دوں گا کہ کیا دلیل ہے داڑھی رکھنے کی. لیکن اتنا پوچھتا ہوں ذرا اپنے دل سے پوچھ لو قیامت کے دن کیا کام آئے گا. خود اپنے دل سے پوچھو بھائی. ہمارے ہم نہیں دلیل دیتے دلیل ہر آدمی جانتا ہے لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ قیامت کے دن کام کیا آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چہرہ لے کر جائیں گے ہم لوگ کہ ہماری شفاعت اور سفارش فرما دیجیے. اور پھر جو نبی کی اولاد ہو صحیح زیادہ ہو جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارے بیٹا تو کوئی سگا رشتے دار اگر ہمارے خلاف ہو جائے ہم کہتے ہیں بھائی تم ہمارے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسرا کے دکتر سفیر آئے آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا کیوں مونچھیں بڑی تھی اور داڑھی نہیں تھی ان کی. آپ نے فرمایا فکریا نظر الیما چہرے کو پہ لیا. فرمایا من امر حکما ظالم ایسا کرنے کا تم کو کس نے حکم دیا. کہتے ہیں ہمارا نا ربنا کسرا ہمارے بادشاہ کسرا نے کہا کہ داڑھیوں کو منڈا اور مونچھیں بڑی بڑی رکھو. آپ نے فرمایا ولکن امرنی ربی جو تمہارے بادشاہ کا رب جو میرا رب ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وفر اللحا وحف الشرار داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اور فرمایا خالق المشرکین مشرکین کی مخالفت کرو. آج اگر مشرکین یہود و نصارہ کوئی کام اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ہم کتنا جوش دکھاتے ہیں میسج پہ میسج بھیجتے ہیں نعرے لگانے کو تیار ٹیکسی ڈرائیور کا سر پھاڑ دیتے ہیں پٹرول پمپوں کو آگ لگا دیتے ہیں رکشے ڈرائیور کا سر پھاڑ دیتے ہیں دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جی اسلام کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن جو ہم خود کر رہے ہیں بتائیے کہ ہمارا عمل پکار پکار کے کہہ رہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں. ہمارا عمل کہہ رہا ہے ہماری زبان ہے کہ نعرہ ہے لیکن ہمارا عمل ان کے ساتھ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھا اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ وہ جہنم میں. پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا بھائی عالم ہو کر. انہیں کہا کہ ایک دفعہ بعد یہ میں پان کھاتا تھا ہولی ہندوؤں کی ہو رہی تھی تو ہم ایک گدھے کو دیکھا تو میں نے اس پر پان کی پیپ پھینک دی کہ ہولی ہے اور آج اس پر کسی نے رنگ نہیں ڈالا بس پیپ اس پر تھوک دی کہا اسی پر میں پکڑا گیا. इसलिए मेरे दोस्तों जरा हम सोचे कि क्या मुंह दिखाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सिर्फ आपने इतना सवाल फरमाया, आ मेरे मुर्शिद कितने दर्द भरे अंदाज में फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इतना सवाल फरमाया कि ए मेरे उम्मती आ मेरी शक्ल में तुझे क्या खराबी नजर आई थी कि तूने मेरी शक्ल जैसी शक्ल ना बनाई। हम कहेंगे उस वक्त अपनी बीवी से, खानदान वालों से, बिरादरी से, माशरे से, दफ्तर वालों से, जमाने वालों से कि भाई अभी हमें जन्नत भेजो, कौन उस वक्त काम आएगा हमारे। क्या मौली साहब हमें दलाइल बताओ, मैं नहीं दलील देता, जरा दिल से पूछे, सिर्फ फैसला कर ले क्या होगा। लेकिन दाढ़ी कैसी रखे मेरे दोस्तों, एक मुट्ठी पूरी रखे जरा। और मेरे मुर्शिद ने तो यहां तक फरमाया कि देखो औरतें भी दाढ़ी का सवाब हासिल कर सकती है, घबराना मत, अभी बताता हूँ। अच्छा औरतों की भी दाढ़ी निकल आएगी, वाह औरतों की दाढ़ी निकल आएगी तो मियाँ जी क्या करेंगे, कैसे मियाऊ करेंगे वो। फरमाया कि ऐसे अगर, फरमाया कि मौलवी की 10 घंटे की तकरीर एक तरफ, मौलवी की 10 घंटे की तकरीर एक तरफ, बीवी का एक जुमला के अंडा पेश करते हुए इतना कह दे कि मियां क्या छिले हुए आलू जैसी शक्ल बनाई है, जरा तुम अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, सब बीवी एक दफा बोल दे, वो बहुत बहुत भारी होता है। मौलवी की 10 घंटे की तकरीर एक तरफ, बीवी का एक जुमला एक तरफ, तो उससे क्या होगा, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं आएगी और उनको दाढ़ी का सवाब मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन दाढ़ी कैसी रखे, एक मुट्ठी पूरी रखे भाई, मुट्ठी अपनी हो, हजाम की अपने बच्चे की ना हो, अपनी मेरे मुर्शिद फरमाते बीवी की भी मुट्ठी ना हो। बीवी से मोहब्बत तो करे, ये थोड़ी उसकी मुट्ठी के तू नाप ले, अपनी मुट्ठी से नापे, और एक मुट्ठी से जो जायद हो थोड़ी सी ढीली करे, पकड़े उसको काट दे। आप सल्लम का तरीका यही था, साहबा का तरीका यही था, बुजुर्गों ने ये बात लिखी है, उलमा ने ये बात लिखी है। उलमा से पूछ लीजिए कि जिसकी दाढ़ी एक मुट्ठी से जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है उसकी अक्ल में कमी आती चली जाती है। इसलिए एक मुट्ठी दाढ़ी रखना। खुद आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप इस दाढ़ी को दुरुस्त फरमाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप एक मुट्ठी दाढ़ी से जो ज्यादा हज उससे फारिग होकर, उम्रे से फारिग होकर, फिर जो एक मुट्ठी से ज्यादा होती थी आप उसको कतर लेते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है। और ये दाढ़ी का बच्चा है जो नीचे वाले होंठ के नीचे होता है, ये दाढ़ी का बच्चा है, इसको भी नहीं काटना चाहिए। मेरे मुर्शिद फरमाते बाय लोग कहते हैं हम इसको इसलिए काट देते हैं कि ये बच्चा हमारे मुंह में घुस जाता है। तो फरमाया कि अगर तुम खाना खा रहे हो, क्योंकि आप मछली खा रहे और माणी माणी खाने हैं, माणी हाँ माणी खा दो, ये घुसी बिंदु आ, तो वो आप कहते जी हम रोटी खाते तो मुंह में घुस जाता है। तो मेरे मुर्शिद फरमाते कि अगर खाना खाते हुए तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मुंह में उंगली डाल दे तो क्या उसकी उंगली को काट दोगे? नहीं, प्यार से समझाओगे कि बेटा आराम से बैठो, बेटा बाबा के मुंह में उंगली नहीं डालते। फरमाए ये दाढ़ी का बच्चा है, इसको ऐसे तेल लगा के नीचे करो, बेटा बाबा के मुंह में नहीं घुसा करते, बच्चा है समझ जाएगा। और दाढ़ी कैसे रखे, देखिए दो जबड़े हैं है ना, एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा, और जहां पर इन जबड़ों के मिलाप है इसको क्या कहेंगे, इल्तिकाए जबड़तैन, हो गया ना मिलाप, हाँ इल्तिकाए फक्कैन यानी इल्तिकाए जबड़तैन, ये मिलाप। तो इसके यहां जो नीचे वाले जबड़े पर दाढ़ी रखे, ऊपर वाले जबड़े को फारिगुल बाल कर दे कि जी हमें शौक है थोड़ा सा गाल चिकना हो तो ऊपर वाले का को चिकना कर ले, मजा भी हो जाए, लेकिन पूरे नीचे वाले जब दाढ़ी रखे मेरे दोस्तों, हो गया ना जी। अच्छा इसके साथ मूछे, मूछे का हुक्म, ये जो किनारा खोलना ये तो गुनाह से बचना है, लेकिन हम चाहते हैं कि तरक्की करें ज्यादा अच्छी, कि गाड़ी एक सुजुकी एफएक्स मिल रही है और एक गाड़ी मिल रही है टोयोटा कोरोला, और एक टोयोटा कोरोला 82 मॉडल और एक मॉडल हो 2010 का, कौन सी पसंद करेंगे भाई, नहीं चाहिए ना। तो बस इसी तरह मूछे को सुन्नत पर अमल करें मेरे दोस्तों, हमारा फायदा सुन्नत पर है। ये बड़ी बड़ी मूछे रखकर ये कोई मर्दानगी वर्दानगी की अलामत नहीं है। किसी पर मूछों से जरा रोब पड़ता है, बताओ मुसलमान को डराना जायज है? एक पहलवान की शादी हुई, शादी की पहली रात वो बीवी जो पलंग पर बैठी हुई थी वो चक्कर लगा रहा है, 60-70 चक्कर लगाया उसने, फिर बीवी से आकर कहता है पंजा लड़ाएगी? अबे भाई पंजा लड़ाने का टाइम नहीं है, मूछों को टाव देने का टाइम नहीं है, ये कि तुम मर्दान की मूछों से दिखा रहे। पंजा लड़ाने से काम थोड़ी चलता है। तो मेरे दोस्तों मूछों में इज्जत नहीं है। आज हमने अपनी इज्जत मूछों में समझी हुई है। इज्जत तो रब्बुल इज्जत के पास है भाई, मूछों में क्या इज्जत है? जी लोग मजाक उड़ाएंगे, हाँ चलो मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि चाहे हम दाढ़ी रखेंगे, मूछे काटेंगे, शलवार टखनों से ऊपर करेंगे, मर्दों के लिए मसला है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इससे मैं इंकार नहीं कर सकता कि हाँ लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इतना समझाता हूँ, देखो मेरे दोस्तों, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे ना, आज हंसेंगे, कयामत के दिन हम हंसेंगे या रोएंगे? देख लो इस चीज को, आज ही होगा ना। लेकिन वल्ला थोड़े दिन की बात है, जब इलेक्शन में खड़ा होता है ना मेंबर, इलेक्शन में खड़ा होता है, गंदे अंदे टमाटर फेंके जाते हैं उसको, लेकिन जब वो मुंतखब हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है एमपीए या एमएनए, फिर किसी के मजाल है? अंडे टमाटर फेंकना तो दूर की बात, अगर वो ये कहे कि मैंने भी तुम पर अंडे और टमाटर फेंकेंगे, क्या हाल होगा उसका बताओ भाई? बस मेरे दोस्तों इलेक्शन का जमाना है, हाँ इस वक्त एतराजात आएंगे और जो है बातें होंगी ये सब होंगे, इसको अल्लाह की मोहब्बत में बर्दाश्त कर ले, थोड़े दिन की बात है, मैं वल्लाह कसम खाकर कहता हूँ यही लोग आपसे दुआ कराएंगे, यही जूती सीधी करेंगे। लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जूती सीधी करवाने के लिए या दुआ करवाने के लिए दाढ़ी न रखना, अल्लाह के लिए रखना। थोड़े दिन की बात है, मजाक उड़ाएं तो क्या है, उड़ाने तो, इससे तो मैं नहीं, इसका मैं नहीं, हाँ ये हल कहता हूँ कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार कर ले तो अल्लाह वालों की सोहबत से मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक दर्द मिलता है, जिससे वो जो गम है वो हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि जब नूर दिल में आता है सारे गम आसान हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह की मोहब्बत। जब देखिए शादी की पहली रात है, अब बीवी रात को 2-3 बजे फारिग हुआ, बीवी से मुलाकात के लिए गया, अब उस बीवी ने कहा कि मुझे तो भूख लगी, अब 2-3 बजे, उसने कहा भाई घर में तो कुछ है नहीं, कहा मुझे कहीं से ला कर दो, मुझे तो भूख लगी है। अब आप बताइए वो रात को 2-3 बजे, शादी की पहली रात है, बीवी के लिए खाना तलाश करने निकलेगा कि नहीं? क्यों? मोहब्बत है ना, यही वजह है ना, मोहब्बत है निकलेगा। और यही बीवी जब पुरानी हो जाती है, जो 2 बजे बीवी ने उठाया, पेट में दर्द हो रहा है, अरे भाई माजून खा लो, चूरन खा लो, चूरन और वो पी लो, म्यूकेन सिरप पी लो, है ना डॉक्टर साहब, म्यूकेन सिरप पी लो और सो जाओ, भाई मैं बहुत थका हूं, सुबह से काम करके थक गया हूं, सुबह भी मुझे ड्यूटी पर जाना है, अब मैं ब्यूटी की ड्यूटी कब तक दूं? ब्यूटी की ड्यूटी उस वक्त तक दी जाती है जब तक वो क्यूटी रहती है, अब वो ब्यूटी क्यूटी ना रही, अब उसकी ड्यूटी भी खत्म। अब 2 बजे उठाया बीवी ने, अब उसने कहा ये दवा से सो गया, 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली, क्यों? बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। बीवी ने पूछा, बीवी से पूछा क्या बात, कहा उसको कुछ तकलीफ हो रही है। अब वो क्या आदत क्या है, उसकी आदत यह है कि बनियान और शलवार पहनकर सोता है। अब बच्चे की तकलीफ है, अब क्या करेगा वो, बच्चे को कहेगा इसको चूरन खिलाओ और सुला दो? नहीं, अब बच्चे को लेगा और उसी हालत में नंगे पैर अस्पताल भागेगा, तमाशा है कि नहीं है? क्यों? बच्चे की मोहब्बत गालिब है बीवी की मोहब्बत पर। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि सोहबत अहलुल्लाह इख्तियार करें, ताकि जब अल्लाह वालों की सोहबत से अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी तो मेरे दोस्तों फिर ताने भी आसान हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, अब लोग उसको छेड़ते हैं, वो करते हैं, वो किसी की सुनता ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं? क्यों? آخر کیا بات ہے؟ کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ نہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے جو محبوب کی محبت کا جو مزہ ہے وہ سارے غم بھلا دیتا ہے میرے دوستو. لیکن یہ غم فانی ہے اور اس کا حسن فانی ہے. وہ اللہ جس کے حسن کو زوال نہیں ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، لا مثل لہو ہے ولا مثال لہو ہے. جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو تانے ان کو بھی ملتے ہیں. لیکن میرے دوستو کیا مزہ ہوتا ہے، ذرا اس کو سنیے. سبحان اللہ، ایک عجیب واقعہ یاد آیا. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، منظر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جب اسلام لے کر آئے تھے 40,000 درہم سے زیادہ ان کے پاس رقم مال موجود تھا، جو اس زمانے کے کروڑوں روپے بنتے ہیں جناب. لیکن عالم یہ آیا، مکے کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن عالم ایک زمانہ ایسا آیا، شاندار لباس پہننے والے، عالم یہ ہے کہ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں، تیل کنگھی نہ ہونے کی وجہ سے بال بکھرے ہوئے ہیں، روغنی مرغل غذائیں نہ کھانے کی وجہ سے کھال خشک ہو چکی ہے، اور بٹن نہیں ہے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. یہ کس کا حال؟ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ ابو بکر کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی جبرائیل، تم ان کو نہیں پہچانتے، یہ ابو بکر ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ابو بکر، ان کا کیا حال ہو گیا؟ مکے کے رئیس میں شمار ہونے والا، بٹن کی جگہ کانٹے، کپڑے پھٹے ہوئے، پیوند لگے ہوئے، کھال خشک ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ کیا حال ہو گیا جو مکے کے رئیس میں شمار، شاندار کپڑے، تیل کنگھی کر کے نکلتا تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کا یہ حال ہو گیا کہ جہاں اللہ کی خوشی اس کے رسول کی خوشی تھی، یہ مال وہاں خرچ کرتے کرتے آج ان پر یہ حال طاری ہو گیا. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود آیا نہیں. جیسے کوئی کسی کے بیان میں جائے، اللہ والے کے بیان میں یا ان کے غلاموں کے بیان میں، تو وہ یہ ناز نہ کرے کہ میں آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ جا کر میرے بندے ابو بکر کو میرا سلام کہو، اور اس سے یہ جا کر پوچھو کہ اس حال میں کہ بٹن کی جگہ کانٹے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، کھال خشک ہے اور بال بکھرے ہوئے، کیا اس حال میں وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، مخلوق کے تانے مل رہے ہیں، اعتراضات ہیں، لیکن ابو بکر کا حال دیکھیے. میرے مرشد نے فرمایا کہ عالم یہ تھا کہ ابو بکر جو گھوم گئے اور فرمایا انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، اس حال میں بھی میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ کیا چیز ہے میرے دوستوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے وہ درد ہے کہ جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مرقات کے اندر. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ ما فضل ابو بکر للناس، ابو بکر کو انسانوں پر فضیلت اس وجہ سے نہیں ملی کہ ولا بکثرت روایت، ولا بکثرت صلاۃ، نمازیں زیادہ پڑھنا، روزے زیادہ رکھنا یا روایتیں زیادہ کرنا، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ کل 5 روایتیں تو پیش کرتے ہیں. لیکن فرمایا ان کو لوگوں کو پر جو فضیلت ملی ہے، کہ فضیلت بھی ایسی کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد، خیر الخلائق بعد الانبیاء، تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد بہترین انسان ہے یہ. یہ فضیلت حاصل ہے. لیکن فرماتے ہیں فضیلت ملے کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں ولیکن شیء, ایک چیز ہے, وہ کہاں پر؟ وقر فی القلب, جو کہ ان کے دل میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد کا وہ تعلق عظیم ہے کہ جس کو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے. یہ تو اس دن پتا چلا کہ جس دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا کہ حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار نکالی اور فرمایا کہ آج اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان پر یہ حالت تاری تھی کہ سجدہ تاری ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ حالت تاری تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس وقت ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ممبر پر تشریف فرما ہوا ہے, آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کے رسول ہیں کہ جس طرح سے پہلے بھی نبی گزرے. سن لو کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیا جائے. تو یہ پوری آیت پڑھی, صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. اور جو اس میں اگر ایک بات فرمائی کہ سن لے دنیا والے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور ان کو پوجنا چاہتے تھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. اور جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پرستش اور بندگی کی ہے وہ رب زندہ حقیقی ہے اور آج بھی زندہ ہے. اس دن صحابہ فرماتے ہیں آہ کہ اس دن پتا چلا کہ اس شخص کا حال کیا ہے, کہ اس شخص کو دل کو عالم یہ تھا کہ جہاں کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کی یا خود قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تھے عالم یہ ہوتا تھا کہ رونا شروع کر دیتے تھے. اتنا دل رقیق القلب تھے, اتنا دل میں نرمی تھی. لیکن اس دن پتا چلا اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا درجہ عظیم ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت سے کیا چیز حاصل کی. میرے دوستو یہی وہ درد ہوتا ہے کہ جو انسان جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے حاصل کیا, صحابہ کے سینوں سے وہ تابعین نے سینہ سے سینہ چلی آ رہی ہے. آج بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا وہ جو نور نبوت لینا ہے کہ علم نبوت تو کتابوں سے مل جائے گا, لیکن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مالا بدامن کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر اس نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسینے درویشاں باید اس درویشوں کے سینوں سے حاصل کرو. اس کو اس دن معلوم چلا اللہ اکبر یہ کیا چیز ہے. اس لیے میرے دوستو اگر مخلوق تانا کہے اعتراض کرے آہ تکلیف ہوگی نا, یہ زیادہ سے زیادہ کیا تکلیف, لیکن یہ تکلیف کتنے دن کی ہے. آپ سوچیں ایک آدمی جس کی داڑھی نہیں ہے وہ اذان نہیں دے سکتا, وہ نماز نہیں پڑھا سکتا, وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا, وہ شہادت نہیں دے سکتا. اور ایک آدمی امام نہیں آیا مسجد کے اندر, ایک آدمی بیٹھا ہے جس نے رات چوری بھی کی, جس نے شراب بھی پی, جس نے رات زنا بھی کیا, فجر کی نماز میں مسجد بیٹھا ہے, امام آیا نہیں, سب پوری نمازی میں 50 نمازی بیٹھے ہیں, تمام نمازیوں میں سب ایک داڑھی والا ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس نے رات چوری زنا اور شراب بھی پیا. آپ نماز کس سے پڑھوائیں گے؟ اور ایسا حافظ قرآن بھی بیٹھا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے, آپ اس سے نماز پڑھوائیں گے؟ بولو بھائی. اور وہ چور, وہ زانی, شرابی, لیکن داڑھی ہے اس سے, اس سے پڑھوائیں گے نہیں پڑھوائیں گے؟ وہ کہے گا بھائی میں بہت گنہگار ہوں. یہی کہے گا نا, کہے گا ٹھیک ہے آپ گنہگار ہیں لیکن نماز آپ پڑھائیں گے. اس سے سوچ لو کہ کیسی پیاری شکل ہے یہ میرے دوستو. صرف ظاہر پر فیصلہ ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں تم ظاہر بنا لو, باطن اللہ کے حوالے کر دو, کہ اللہ ظاہر میں آپ کی رضا خوشی کے لیے بنا رہا ہوں کہ ایک مٹھی داڑھی, مجھے صاف, شلوار ٹخنوں سے اوپر گر لی, میں نے ظاہر بنا دیا. کہ اللہ میرے باطن ظاہر ولایت اولیاء اللہ جیسا, آپ کے نبی جیسا میں نے ظاہر بنا دیا, اب باطن ولایت آپ عطا فرما دیجیے. اور کام میں آنے والی بھی تو یہ چیز ہے بھائی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. میرے مرشد بہت جلد یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ایک عورت تھی, اب وہ ایک عورت اس کے شوہر آنے والا ہے پتہ نہیں, اور وہ ایسے ہی میلی کچیلی کھڑی, تو اس عورت نے سمجھایا کہ بھائی تو جلدی تیار ہو جا, تیرا شوہر سفر پہ پتہ نہیں کب آ جائے گا, نہ جانے بلا ایسا نہ وہ آ جائے اور پھر تجھے دیکھ کر وہ غصہ کرے گا. न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी। मालूम नहीं इस्राएल सलाम कब आ जाए हमारा परवाना लेकर। हम कहते भाई अभी वक्त दे दो, मुरब्बा जमीन ले लो, हम तुम्हें अभी जो है मोबाइल देते हैं, जरा तुम किसी हसीन से गुफ्तगू कर लो, हम तुम्हें टीवी लगा देते हैं, तुम चैनल देख लो, हमें 5 मिनट दे दो, हम सलाते तौबा कर ले, जल्दी से दाढ़ी की नीयत कर ले, जो माल ज़कात देनी है वो अदा कर दे, जो हमारे जिम्मे हुकूक है वो अदा कर दे। मिलेगा इतना वक्त? इसलिए मेरे दोस्तों आ मेरे मुर्शिद का ये दर्द फरमाते हैं, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी। इसलिए गुनाह से बचने का ये दर्द सीखे अल्लाह वालों से, सीखे इसको। और बाज़े लोगों को ये नेमत हासिल है, वो अल्लाह वाले के पास क्यों जाए? अपने इबादत में इखलास और ताल्लुक माल्ला के लिए कि जो हम काम करें, तकरीर हो, तबलीग में चिल्ला लगाएं, गश करें, इल्म हासिल करें, हाफिज बने, आलिम बने, हज उमरा करें, लेकिन हमारा वो अमल महज अल्लाह के लिए हो, ताकि हमारे दिल से गैरुल्लाह निकल जाए, इसके लिए अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। क्या ऐसा ना हो कि हम इल्म हो जी जरा दिखाएंगे हम भी बड़े हैं, तकरीर करें कि पता चले जी कैसे आलिम है और कैसे तकरीर करने वाले। और आलम यह है अल्लाह वालों की सोबत से मेरे दोस्तों ये दर्द और इस्तेहसास पैदा होता है कि पता नहीं हाय एक आह निकलती है कि हाय पता नहीं कबूल भी है कि नहीं। मखलूक तो तारीफ कर रही है कि वाह वाह बयान अच्छा, इल्म अच्छा, कुरान पाक अच्छा, लेकिन अल्लाह क्या कुछ नाम ही ना हो? मखलूक की तारीफ हमें बचा लेगी क्या? इसलिए ये डर चाहिए मेरे दोस्तों, ये डर भी जरूरी है, अमल भी करें लेकिन डरे भी साथ में कि पता नहीं कबूल भी है कि नहीं। इसलिए इसकी जरूरत है कि अल्लाह वालों की सोबत से अल्लाह ताला की मोहब्बत का इतना दर्द सीखे हम लोग, सोबत अहलुल्लाह इख्तियार करें कि जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत का वो दर्द मिले कि जिससे इखलास और ताल्लुक माल्ला। जैसे अच्छा हम शिकायत करते आज हमारा आलम क्या है, मस्जिद में बाखुदा, मिंबर पे बाखुदा, रोजे मुबारक पे बाखुदा, मुल्तजम पर बाखुदा, नेक दोस्तों में बाखुदा, लेकिन जब बाजार जाते हैं शैतान नंबर वन बन जाते हैं। तन्हाइयों के अंदर क्या हाल है? हमारे मोबाइल, हमारे दिल हमारे मोबाइल में देखे पता चला फिल्में भरी हुई है, दिल मोबाइलों में नंगी फिल्में, नंगी तस्वीरें, पुराने ख्यालात पका पका कर हराम लगते ऐठ रहे। वो बचपन के वाकयात जब आंख लड़ाई थी, शादियों में बदमाशियां की थी, स्कूल कॉलेजों में नहर वाले पुल पे बुलाकर और गन्ने के खेतों में आधी रात 12 बजे। तो मेरे दोस्तों वो नतीजा क्या होगा? कि सोचे अब ऐसी हरकत है, तौबा की नहीं, इल्म हासिल करेगा क्या फायदा होगा उसके इल्म का? क्यों? खलासत और गंदगी तो मौजूद है ना, पखाना लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, क्या आलम होगा? इसलिए तौबा करें, ये तौबा की तौफीक और तौबा की नेमत ये सोहबतों से मिलनी है। पुराना तौबा भी करे और भूल जाए उसको, याद भी ना करे, यहां तक कि उस गली में भी ना जाए, उस खेत में भी ना जाए, उसकी पुरानी तस्वीरें। अब आलम क्या है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मोबाइलों में तस्वीरें भरी हुई हैरान होते कि साहब ये क्या तमाशा, छुप छुप कर गा रहे सुन रहे, बीवियों की तस्वीरें घुसाई हुई अपनी मोबाइलों में, एक कैमरे का तमाशा आया, मौलवी साहब की भी तस्वीर खींच रहे होते, वीडियो बना रहे, जबकि मौलवी साहब को मौका भी नहीं देते कि वो मेकअप कर रहे। इसलिए गुनाह के साथ इबादत का क्या आलम होगा? ऐसे ही है जैसे शराब, जैसे जमजम के अंदर पेशाब का कतरा डाल दिया। हमारी इबादत का ये हाल है ना ऐसे कि इबादत भी है, गुनाह भी चल रहे, आग मटक्का भी चल रहा है, साली से भी शादी भी है और साली से भी सेटिंग चल रही है, पर्दा नहीं है ना हमारे यहां, بھائی جان کہہ رہے ہیں سالی سے کوئی بات نہیں, تو ہے آتی گھر والی, میں خود موٹر سائیکل پہ پہنچا دوں گا. بھائی جان مجھے موٹر سائیکل پہ بڑا ڈر لگتا ہے بیٹھتے ہوئے. کہ کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں, ذرا مضبوط پکڑ کے بیٹھنا. اور موٹر سائیکل اور تیز چلا رہے تاکہ اور زور سے پکڑے. بدماشی دیکھو ایسی حرام کاریاں. اس لیے میرے دوستوں ضرورت ہے کہ تعلق با اللہ سیکھے تاکہ گناہ چھوڑنے کا غم, یہ غم برداشت کرے. ارے میرے مرشد فرماتے ہیں آ یہ جو گناہ چھوڑنے کا غم ہے اسی سے ولایت فرمان چڑھتی ہے. اگر صرف مدرسے سے جانے میں, علم حاصل کرنے, حافظ بننے, سب تبلیغ میں چلے لگانے, حج و عمرہ کرنے, یہاں تک کہ بزرگوں کے صرف پاس بیٹھنے سے ولی اللہ بن جاتے تو سارے ہی لوگ ولی اللہ ہوتے. لیکن عالم کیا ہے کہ بزرگوں کے پاس زمانہ لگا رہے, گناہ نہیں چھوڑ رہے, ولی اللہ تھوڑی بنے گا یہ کہ بزرگوں کے پیر دبانے. بڑے وقت کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنانی کے ساتھ بھی رہے, گناہ نہیں چھوڑے گا, اللہ والا نہیں بنے گا. کتنے ہی ہم تبلیغ میں چلے لگا لیں, کتنا ہی ہم علم حاصل کر لیں, ہماری تقریریں کتنی آؤ اشبار آنکھوں سے ہو, کتنا ہی ہو, لیکن گناہ نہیں چھوڑیں گے, اللہ والے نہیں بنیں گے ہم لوگ. کہ چھپ چھپ کر بدماشی بھی چل رہی ہے. عید کا دن آیا, خالہ زاد بہن کو شعر سنا رہے ہیں, کیونکہ کوشش کی تھی شادی کی, اب شعر سنا رہے عید کے دن. عید کا دن ہے گلے آج تو ملنے ظالم, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. اور میسج بھیجتے ہیں لطیفے عجیب عجیب, اور معشوقوں کو, ہاں معشوقوں کو میسج بھیجتے ہیں, رمضان مبارک ہو, شب قدر مبارک ہو. یہ اچھا بیوقوف بنایا ہے موبائل کمپنیوں نے, کروڑوں اربوں روپے کے میسج جاتے ہیں ادھر ادھر, اور پھر ایسے میسج بھی آتا ہے یہ میسج ہے سب کو بھیجو. اب وہ بھی بیوقوفوں کی طرح سب کو بھیج رہا ہوتا ہے, اور یہ کمپنی والوں نے ایسے آدمی بٹھائے ہوئے, ان کے پاس ایسے آدمی ہوتے جن کا کام ہی ایسے میسج جاری نہیں کرنا, کوئی ایسا موقع آ جائے پھر سب پورے پاکستان میں چل رہے ہیں جناب, اربوں روپے صرف عید کے دن میں اربوں روپے کا نفع ہوتا ہے ان کو یہ میسجوں کے اوپر, اور ہم اپنا پیسہ پھونک رہے ہیں. جی مولوی صاحب ہم نے تو پیکج لے لیا. ہاں پیکج تو عجیب بات یاد آئی, اب سنو. اس لیے یاد رکھنا کہ کبھی اپنے بزرگوں کی صحبت اٹھانے پر ناز نہ کرنا, کبھی اپنے علم پر ناز نہ کرنا, کبھی قرآن مجید اچھے پڑھنے پر ناز نہ کرنا, کبھی دین کی خدمت پر ناز نہ کرنا, کبھی تبلیغ پہ چلے لگانے پر ناز نہ کرنا, کبھی حج و عمرے پر ناز نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کو ناز نہیں نیاز پسند ہے, عاجزی پسند ہے, یہ مقصد ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں نے یہ کیا نہیں, اللہ میں نے یہ کام آپ نے کرم سے توفیق دی قبول فرما لیجیے, نیاز ہونا چاہیے, یہ مقصد ہے. یہ میں منع نہیں کر رہا اس کاموں سے کیونکہ یہ تو ضروری ہے بھائی, لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ کام کر کے اکڑے نہیں کہ جی میں نے یہ کیا ہے, نیاز ہو. اب سنیں یہ جو موبائل میسج آئے نا, ابھی تازہ واقعہ, بالکل تازہ واقعہ رمضان شریف کے آخر کا. جو میسج کے پیکیجز ہوتے ہیں نا, پیکیج ملتے ہیں جی اتنے روپے میں 500 میسج ہوتا ہے, 1000 میسج فری, پتہ نہیں 30-30 روپے, 50-50 روپے میں. اب لگے ہوئے پاگلوں کی طرح, ان سے کہے کہ بھائی کچھ اللہ اللہ کر لو, نہیں ٹائم نہیں ہے بھائی, کوئی کتاب پڑھ لو دین کی, نہیں ٹائم نہیں ہے بھائی, کچھ جو ہے قرآن پاک پڑھ لو, نمازیں قضا ہے وہ کر لو, ماں باپ سے کی بات بیٹھو, نہیں ٹائم نہیں ہے, بس میسج پہ لگے ہوئے ٹک 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 ٹک, مسجد میں بھی بیٹھ کے یہ کام چل رہا ہوتا ہے. اچھے بھلے داڑھی والے مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, اب تو اعتکاف میں بھی چکر یہ چل پڑا, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اپنی معشوقوں سے بھی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے اعتکاف کے اندر, اور اعتکاف میں باتیں کر رہے ہیں اور چل رہا حال موبائل رکھے ہوئے نا, اب عجیب آ گیا. اکابرین منع کرتے نا کہ جماعت میں جاؤ مسئلے کر جاؤ, وہاں پر بھی امیر صاحب تقاضا ہے, وہاں گئے اور وہاں جا کر لگے ہوئے, کسی ہو ٹھیک اللہ کے لیے میں نکلا ہوں, بہت رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں. یا عالم امیر صاحب بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا تقاضا پورا کر رہا ہے, تماشا ہے, یہ حقیقت ہے سب. اعتکاف میں مسجد کے اندر جناب, یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کو, یہ مسجد کے اندر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے اندر چادر اوڑھ کے پر اندر لگے ٹک 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 ٹک, उधर से मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, लगे हुए हैं, कबूतरबाजी हो रही है। ये जमाने के कबूतर है ना, ये एतकाफ में आलम, जमात में ये आलम, हजो उमरा में ये आलम। अब तमाशा क्या हुआ वो सुनिए, सच्चा वाकया। एक कारी साहब हैं, शादीशुदा, उनकी बीवी, वही मैसेज ले लिया। अब उन्होंने वो मैसेज अपनी बहन बहन को किसी को भेजती थी, वही मैंने कहा ना कि मुफ्त का आता है, इसी काम में लगे हुए। अब वो एक दिन उनको क्या सोचा, एक दाद लतीफा था, अपने मदरसे की नाजिम को भेजा, वो पढ़ाती भी थी, अपने मदरसे की नाजिम को भेज दिया एक दो लतीफे। उधर से उनका भाई कौन है कौन है कौन है आया। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं कि जरा दिल लगी है, हैं दिल लगी है ना, सब दिल लगी क्या, बड़े स्मार्ट लग रही है, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बच्चों को अगाल पर हाथ फेर रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हो, इसी तरह से अपने नफ्स की हराम लज्जत को करते हैं। इसका नाम क्या रखा, दिल लगी है जरा, यही दिल लगी रोग बनती है। अब कैसे रोग बनी सुनिए। अब हुआ ये कि दिल लगी थी ना, अब वो उधर से उनको भी आया, एक मैसेज आया तो नया नंबर था भाई, उसने पूछा कौन है। अब इतना उन्होंने पूछा कि वो कहती है औरत खुद कि मैं मजबूर हो गई। अब वो नतीजा ये हुआ कि मैसेज के जरिए तबादला शुरू, फिर बात और आई फोन पर शुरू। अब आलम यह है कि वो अपने शौहर से कह रही है मुझे तलाक दो, मैं तलाक देकर उससे शादी करूंगी। ये एक वाकया सब सुन, मैं आपको सुनाऊं, इससे ज्यादा वाकया आपको मालूम होंगे। हाँ, हमारे कराची में एक शादी हुई, 6 महीने में तलाक हो गई। क्यों कि एक दिन ससुर बीवी की बहू का मोबाइल रखा था, ससुर ने किसी वजह से उठाए, देखा तो लड़कों के मैसेज आए, बस इसी बात पर तलाक, बचेगा घर क्या, ये तो हरकत है, आग लगी हुई है घरों के अंदर। क्यों, स्कूल में कॉलेज में और वो आदत थी ना जो मैसेजेस की, अब वही शादी भी हो गई, वही हरकतें चल रही है, कैसे घर बचेगा। चाहे शौहर अलग मुकाला कर रहा है, बीवी अलग मुकाला कर रही है। और फिर अजीब आलम यह है कि माओ ने ठेका लिया हुआ है कि अपनी बेटियों का घर बसने नहीं देना, यह भी एक अजीब तमाशा है। तलाक इतनी बढ़ गई है कि बस, कि हाँ हाँ घबरा मत, अब मोबाइल है ना बेटी के पास, फौरन फोन घुमा देती है कि तेरे दामाद ने मुझे ये बोला है, हाँ घबरा मत अभी आ रही हूं मैं तुझे लेने के लिए। नतीजा है घर बसने को तैयार नहीं है, माँ बाप खुद अपने घर अपने हाथों से अपनी बेटियों के घर बर्बाद कर रहे हैं। यार भाई शौहर ने कुछ कह दिया तो उसको समझाओ कि बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो, हम भी समझा देंगे, लेकिन तुम समझा बर्दाश्त करो, ये नहीं 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 तू यतीम थोड़ी है, भाई भी तड़ी लगाता है कि तू यतीम नहीं है, हाँ आ जा। अब वो भाई के भरोसे पर चले गई, खुला वगैरह ले ली, तलाक ले ली, थोड़े दिन के बाद भाई की आंखें बदल गई, अब पछता रही है कि हाय शौहर जैसा भी था वो अच्छा था। इसलिए अजीब एक तमाशा है कि माँ बाप, आजकल के माँ बाप को अजीब एक नशा जादू चढ़ा हुआ है कि अपनी बेटियों के घर बसाने को तैयार ही नहीं है, उसमें भी ये मोबाइल बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। एक अच्छी चीज थी, अच्छे काम में इस्तेमाल करते, नहीं बस जो हुआ सुबह से एक रिपोर्ट, हाँ सास ने क्या बोला, नंद ने क्या बोला, फलाया उसने गम क्या फैलाया, उसने क्या बोला, सारी रिपोर्टें दे रही है रोजाना की रोजाना। नतीजा ये कि अच्छी भली आग लगी हुई है। तो मैं सुना रहा था कि वो ससुर ने देख लिया बहू का मोबाइल, मोबाइल देख लिया लड़कों के पैगाम, बेहुदा पैगाम, अब कौन शरीफ आदमी बर्दाश्त कर सकता है, बस तलाक हो गई इसी बात को, 6 महीने शादी को नहीं हुए। ये है मोबाइल की कारस्तानियां। और सुनाओ किस ताक्षर करे। इसलिए मेरे दोस्तों ये जो गुनाह से बचने का काम, यही जो चीज है, ये अल्लाह ताला की ये दर सीखना न्याय जरूरी है। क्यों, गुनाह करके इंसान को जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता, गुनाह करके जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। और जब अल्लाह वालों से ये गुनाह को छोड़ने का गम और ये उनको बर्दाश्त करता है, उसके बदले में इज्जत तो मिलती मिलती है, अल्लाह ताला की दोस्ती और विलायत भी मिलती है। اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی اور دوست تہجد پڑھنے والوں کو نہیں فرمایا، ذاکرین کو نہیں فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے کو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارے کوئی ولی نہیں ہے، ہمارے کوئی دوست نہیں ہے، لیکن وہ جو تقوا سے رہتے ہیں. اور تقوا کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا کام اٹھانا. یہی چیز ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنے کی. اور خانقاہوں سے دراصل یہی درد ملتا ہے. خانقاہ وہ نہیں ہے کہ ڈھولک بج رہی ہے اور ناچ گانا ہو رہا ہے، پیر صاحب موٹی سی تون نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بریانی کی دیگیں کھڑک رہی ہیں، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے، بلکہ عورتیں پیر صاحب کی ٹانگ دبا رہی ہیں اور انہیں دھوتی پہنی ہوئی کھلی والی، بیچ میں قومی ترانہ چل رہا ہے. یہ بدماش ہے نا. اور اس سے زیادہ، چلو یہ پیر تو ہے بدماش، اس سے زیادہ بے غیرت تو وہ ماں باپ ہیں، اس سے زیادہ بے غیرت تو وہ شوہر ہے، اس سے زیادہ بے غیرت تو وہ بھائی ہے کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی اس بے غیرت پیر کے پاس جا رہی ہے. زیادہ بے غیرت تو وہ ہے نا، وہ پیر تو ہے ہی بے غیرت. لیکن زیادہ بڑے بے غیرت تو ماں باپ ہیں، اور وہ وہ شوہر ہے، وہ بہن ہے اور وہ بھائی ہے، جو اپنی بہن بیٹی اور اپنی بیوی کو اکیلے تنہائی میں اس کے پاس بھیج رہا ہے. بے غیرت نہیں ہے وہ، نہ محرم کے پاس. ایک حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی دیکھے، حیا نہیں ہے کہ. اس لیے سچے اللہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ فرمایا. سبحان اللہ. عورتوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیجئے. امام مالک نے روایت نقل کی، فرماتے ہیں انی لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. سبحان اللہ، یہ پیر ہے بھائی. دادا ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، مجال ہے جو عورت کو آئی ہو وہاں پر. یا حضرت نے کبھی کسی کہ جی عورتوں کو سامنے بٹھاؤ، مولوی صاحب آپ نے عورتوں کا تو انتظام ہی نہیں کیا، سامنے بٹھائیے تاکہ مضامین کی آمد ہو. مرد سائڈ پر بیٹھے، عورتیں سامنے ہو، پھر لوگوں کو کیا علوم آئیں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو آپ پیری کیسے ملے گی؟ آپ کی غلامی سے ملے گی. لہذا سچا پیر وہ ہے جو عورتوں سے پردہ کرتا ہے. عورتوں کو بھی ضروری ہے اس سے پردہ کریں. یہ بدماش ہے جو اپنی سب بدماشی پیٹ کا دھندا بنایا ہوا ہے، موٹی موٹی توندے بنا کے. ان کے لیے میرے مرشد نے ایک شعر فرمایا، بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں. مدفن مانے قبرستان، دفن کرنے کی جگہ. بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں، انہی کے دم سے یہ تیرے آزا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ داڑھی، کسی کام کے نہیں. بس ان کو جو ہے گندم کی فصل کٹے، ان کو گندم چاہیے. چاول کی فصل نکلے، ان کو چاول چاہیے. کسی کی بھینس پسند آ گئی، بھینس چاہیے. اور اگر بھینس نہیں تھی، ٹھیک ہے، اگر تیرا بیٹا مر جانا مجھے نہ کہنا. ایسی وہ بھی کہتا ہے لو بھائی لے بھینس لے جا. تم کوئی اور چیز مانگی نہیں تھی، ہاں کالا ناک تیرے پیچھے لگے گا. ایسے ڈراتے ہیں ظالم، خود بھی جہنم اور اپنے ساتھ لے جانے. یہ اللہ والے سچے مرشدین کاملین ہیں جو خود بھی اللہ کی محبت کے راستے میں، جنت کے راستے میں شریعت و سنت پر عمل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اپنے پاس بیٹھنے والے کو بھی یہی تلقین کر رہے ہیں. ایسے اللہ والوں کو تلاش کریں، ہیں اس زمانے میں موجود. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا. ساری زندگی کسی عورت کو حضرت کے قریب آتے نہیں دیکھا. اور ایئرپورٹ پر حضرت کے ساتھ میرا سفر ہوا، جہاز میں، ایئرپورٹ پر، اور بیرون ملک بھی سفر ہوا الحمدللہ. لیکن حضرت والا عورت آ رہی ہے، کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا میرے مرشد نے. بلکہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر تھا میرے شیخ کا، اب ٹرین میں تو سیٹ اختیار میں نہیں ہوتی، ایک عورت بے پردہ سامنے آ کر بیٹھ گئی. کراچی سے سفر تھا میرے مرشد نے، وہ پورا سفر لاہور تک پوری راستے کھڑکی کی طرف منہ کر کے رکھا، ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ عورت ہے بھی کہ نہیں. ایسا شیخ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے عطا فرمایا. اور مجال نہیں ہے کہ حضرت کی تنہائی میں کبھی کوئی لڑکا چلا گیا ہو، کبھی حضرت کے بیان میں کبھی کوئی لڑکا آگے نہیں بیٹھتا. کوئی بیٹھ جائے اپنی نادانی سے، میاں وہاں جا کر بیٹھو. سبحان اللہ، یہ میرے شیخ کی سنت ہے جس پر الحمدللہ فقیر بھی عمل کرتا ہے، کہ وہ لڑکے سامنے جن کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا منع ہے، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے. اس لیے بتائیے، جماعت میں لے جانے کی اجازت ہے؟ مرکز میں لے جانے کی اجازت ہے؟ کیوں؟ شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ. اس لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا میں نے اپنے شیخ کو ساری زندگی دیکھا, مجال نہیں کہ کسی لڑکے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہو. اگر کسی کو کوئی اصلاح کروانی ہے رجسٹر پر لکھ کر کسی اور کے ہاتھ سے بھیج دو, خود مت آؤ, تنہائی میں اجازت نہیں ہے. آپ میرے مرشد ایک ہمارے پیر بھائی ہیں, مدینہ شریف میں میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں, خود انہوں نے بتایا کہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے, میں کم عمر تھا اور خوبصورت بھی تھا اس علاقے کے. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں حضرت کے پاس آیا, حضرت کے صاحبزادے مدر صاحب بھی وہاں تشریف فرماتے, حضرت کے خادم میر صاحب بھی تھے, ہم تین یہ تین آدمی اور چوتھا میں تھا. کہا میں اس وقت چھوٹا تھا, میری داڑھی نہیں تھی, حضرت نے مجھے ایک طرف بٹھایا, فرمایا کسی کام سے مولانا مدر صاحب اٹھ کر گئے, پھر اس کے بعد میر صاحب حضرت کے خادم وہ بھی اٹھ کر گئے. کہا جیسے ہی میر صاحب اٹھے حضرت نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ, بلکہ حضرت خود اٹھ کر باہر چلے گئے. اللہ اکبر, اتنی احتیاط یہ ہمارے اکابرین ہیں. اور آج عالم کیا کہ ہم لڑکے کا نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں, جبکہ حرام ہے میرے دوستو, اپنی بھابھی کے ساتھ بھی تنہائی جائز نہیں ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. لہذا آج دیکھیے, آج اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد, حضرت کی کتابیں, حضرت کی کیسٹیں, حضرت کے بیانات, وہ ایک آگ لگی ہوئی ہے, لوگ ایک ایک نظر دیکھنے کو ترستے ہیں. میرے مرشد خود فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ دیکھو آج تو میری مجلس میں 2-3 لوگ بیٹھے ہیں, ایک زمانہ ہوگا کہ لوگ مسافر کرنا چاہیں گے لیکن مسافر کے لیے ان کو وقت نہ مل سکے گا. کیوں ڈاکٹر صاحب, تماشا دیکھا نا آپ نے, زیارت کرنے کے لیے لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں حضرت. لیکن یہ وجہ نہیں کہ حضرت اپنے کو دکھانا نہیں چاہتے, نہیں یہ وجہ نہیں ہے, آپ طبیعت کی وجہ سے مجبور ہو گئے, بیماری کی وجہ سے. لیکن فرمایا, روتے میں فرمایا تھا, کیا ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب میں خود وہ زمانہ دیکھا کہ حضرت سامنے تشریف فرما, جو جس طرح آئے آ کر بیٹھ جائے, اور ایک وہ زمانہ بھی دیکھا کہ مسافر کے لیے لوگ ترستے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا گناہ سے بچے گئے تو کیا ہوگا, اللہ پہ مر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. دیکھ لو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ پر فدا کی, آج ان لوگوں کو دیکھو, اور جنہوں نے اپنی زندگی مرنے والوں پر فدا کی ان کو بھی دیکھ لیں. دونوں ہمارے پاس موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیکھ لیں دونوں کا موازنہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس گزارشات کو قبول فرمائے اور اپنی محبت کا درد عطا فرمائے, حاضری کو بھی قبول فرمائے اپنے کرم سے, اور اپنے ہمارے سینوں کو اپنی محبت کا درد, وہ درد عظیم عطا فرمائے کہ ہر لمحہ ہر سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو خوش کریں, اور ایک لمحہ ایک سانس اس کو ناراض نہ کریں, اور اللہ والوں سے یہ محبت اور درد سیکھ لیں. یہ ضرورت ہے میرے دوستوں, تاکہ ہماری عبادتیں ہماری محنتیں بھی قبول ہو, اخلاص نصیب ہو جائے. اس لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما, دن کے اجالے کے گناہوں کو بھی معاف فرما, رات کے اندھیروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما, جلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما, خلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما, ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما, باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما. اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت کا وہ درد عظیم اور تعلق معلّہ نصیب فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کرے. اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہمیں یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما, اور ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ولایت صدیقیت, جو کہ آپ کے قرب اور دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے, ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے دوستوں والے اعمال عطا فرما, اولیاء صدیقین کا کردار, ان کے افعال, ان کے اعمال, یا اللہ ان کی رفتار ان کی گفتار عطا فرما، یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیئے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں یہ جو سیلاب کی صورت میں متاثرین ہیں، جو معیار و مددگار ہیں کھلے آسمان کے نیچے، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی یا اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ان کے نقصان کا یا اللہ تلافی فرما دیجئے. یا اللہ ہم حکومت سے نہیں مانگتے، ہم لوگوں سے نہیں مانگتے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مالک آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، یا اللہ ہماری بھی مدد فرما، ہمارے بھائیوں کی بھی مدد فرما. یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، جس کو مکان کی ضرورت ہو اس کو مکان عطا فرما، جس کو لباس کی ضرورت ہو اس کو لباس عطا فرما، جس کو کھانے کی ضرورت ہو اس کو کھانا عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دونوں جہاں کی دنیا کی اور دینی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ بے روزگار کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو اور ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے. اور اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دینی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری اس مجلس کو یا اللہ اس کو قبول فرما، اور اس کو اپنی محبت میں اور اپنی دنیا دین کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما دیجئے، اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت اور وسیلہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی دوستی اور ولایت کا سوال کرتے ہیں، اور یا اللہ جہنم سے اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کو بچا، اور اپنی فرما برداری اور خوشی کے اعمال عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جو ضروریات ہیں، یا اللہ میاں بیوی میں جو لڑائیاں ہیں ان میں رنجشیں ہیں، اس کو محبت سے تبدیل فرما، ظالم کو اس کے ظلم سے پاک گزار معاف فرما، مظلوم کی مدد فرما. یا اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، چھوٹوں کو بڑوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے ادب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. أسعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وعيدنا من هم الدين وقار الرجال وشماتة الأعداء. يا الله ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی خداموں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وصلی وسلم علی نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.